رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔
عاشقان صحابہ و اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام اور محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام ایمن امی بعد امی، یعنی ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزے دار، نہایت عبادت گزار اور اللہ کریم کے خوف سے گریا و زاری کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہادوں میں جاتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی اور غازیوں کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، جن سے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ وہ اسامہ بن زید جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ محبت فرماتے تھے کہ عام طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب رسول کہا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو کسی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے نکاح کر لے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی یہی فرمان دیتا ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہوں نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اپنی ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔
سوال ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرے سے کیا سیکھا؟
امیر اہل سنت نے فرمایا کہ نا اپنے گھر میں مدنی چینل داخل کریں اور گناہوں سے بچیں،
جانوروں کو سر پہ اور چہرے پہ مارنا حرام ہے۔
میں نے مدنی مذاکرے میں سیکھا ہمت مت ہاریں، کوشش کرتے رہیں، ہمت ہارنا مردوں کا کام نہیں۔
پہلی دفعہ میرے کو پتا چلا مدنی چینل کا نام امیر اہل سنت نے رکھا۔
تو آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟
ہاں۔
تو مدنی چینل پر کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم؟
تنیر فنما۔
اچھے بچے، مجھے زیر و زبر اچھا لگتا ہے۔
یہ بتائیے زیر و زبر میں ہوتا کیا ہے؟
زیر و زبر میں بچوں سے مختلف سوالات ہوتے ہیں اور مختلف اسکولوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتے ہیں۔
قرآن رسول۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا۔
الحمد للہ، زندگی کا سب سے بہترین جو دن گزرا ہے نا وہ فیضان مدینہ میں گزر رہے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا رمضان نہیں گزرا ہمارا جو ہم نے اتنی عبادت کی ہو۔
الحمد للہ، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے نماز کی ہے، میں نے مدنی قیدا پڑھا ہے، اس میں تلفظ جو میرے غلط تھے وہ الحمد للہ میں نے بہت سارے درست کر لیے ہیں۔
بہت اچھا انداز ہے اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اچھی تربیت ہوگی اور اتنا اچھا وقت گزرے گا۔
جناب میں بالکل انا سا، جس طرح ایک بندہ انا ہوتا ہے، نہ من نماز کا پتا سی، نہ من روزے کا، نہ من زکات کا، اتنے آ کے جناب مجھے بڑا کچھ لبا ہے۔
ماشاء اللہ، بہت اچھا سمے ہے، بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، بہت اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، نماز کے فرائض سیکھنے کو مل رہی ہیں، وضو کے فرائض سیکھنے کو مل رہی ہیں۔
اللہ شکر، بہت کچھ سیکھنے کو ملے تھے، کفن دفن کا کورس کیا، پھر آج عملی نماز عملی طریقہ سیکھا،
نماز کا پریکٹیکل سیکھنے کو ملا، نماز میں رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، करना है, किस तरीके हमने अपनी पेशानी को जमानी है, किस तरीके नाक की हड्डी को जमानी है।
आज हमने नमाज में तकबीर तहरीमियों के बारे में बहुत डिटेल में सबक याद किया, नमाज में किस तरह से वाजिबात अदा करने चाहिए, ये सब आज हमारे जदवल में शामिल था।
और अथियाई से सीखने थे तो बोड़ा बहुत खुश है, वो अथिया गलतियां होती है जरिए अथिया को पता लग जाता, हमें पता भी नहीं होता कि अभी गलत काम कर रहे हैं, अथिया के बाद शरीह से पता लगता है कि यह गुनाह ही जहाँ ऐसे।
आखिरी अशरा बचा है हमारा जहन्नुम से आज़ादी का, आप भी आएँ और बहुत कुछ इल्मे दीन सीखने को मिलेगा।
नमाज तहज्जुद इशराक को चार हर वक्त जिक्र हर वक्त इबादत बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह फैजान मदीना में।
आज कल गुटके पुड़िया बहुत आम हो गए और इस्लामी भाइयों को बहुत नुकसान हो रहा है, कैंसर भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी मुहिम है, अल्लाह पाक सबको आसानी अता फरमाई है छोड़ने में।
तो मैं भी कहना जनाब तुम जिन्हें मेरे भरा आ गए तुम इतने आए हो तो दिल के नीजे के नाल अपने मकसद कामयाब होवो, तो पीर ने तुम लड़ लग गए हो इंशाल्लाह अल्लाह पाक
माहौल देखा और जो जदवल चल रहा था जिस तरह यहाँ पे इतका में माशाल्लाह तरकीब होती है वो देख के मेरी दिल इतनी खुश हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो है ना अपना जो है ना नाम लिखवा दिया है आखिरी अशरे में इंशाल्लाह एतकाब में बैठेंगे।
ये मुर्शिद का मुस्कुराना ही जो सा ये दिल को खींच लाता है, थोड़ा मुस्कुराते हैं ना दिल को इतना सुकून होता है कुछ ना पूछे।
दावत इस्लाम का एक महीने का एतकाफ, इसमें आपको इल्म दीन सीखने के साथ साथ वालदैन की खिदमत की तलकीन भी मिलेगी, बहुत से हजारों मामला दुनियावी हजारों मामला आपके क्लियर होते हैं।
इस तरह का एतकाफ मैंने नहीं देखा और ना कभी सुना के कहीं किया जा रहा होगा।
हमने बहुत से रमजान गुजारे हैं लेकिन इधर रमजान गुजारने का मजा ही अपना, पहले मरतब आए थे हम दो आए थे, इस मरतब अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 आए हैं, अगले मरतब इंशाल्लाह 20 जाएंगे।
ये तो हमारे लिए एक जरिया बनकर आए हैं, दावती इस्लाम ये ना होता तो आज मोहर्रम आज शब बारात शब कदर ये चीज़ का कोई पता ही नहीं चलते।
माशाल्लाह सुनते भरी सुनते भी सिखाई जा रही है, साथ साथ कुरान पाक को किस तरह तलफ़ुज के साथ पढ़ना है वो भी सिखाया जा रहा है।
यहाँ पे मैं आता हूँ तो दिल को एक सुकून सा मिलता है, मुसलमानों आ जाओ यहाँ पे यार, ये मदीने की बहारें ले लो, मक्के की बहारें ले लो।
मैं बदाली की तरफ में था, ये सोच मेरी नहीं थी, माँ के दुआएं से अल्लाह के हुक्म से मेरे को अल्लाह ने चाह लिया, मैं इधर आ गया हूँ, अभी मैं बाली की तरफ रहना चाहता हूँ, अभी मैं सीखना चाहता हूँ।
इत्काम में तो हम लोग बैठते हैं जो जदवल दावत इस्लामी का है ना माशाल्लाह मरहबा, यहाँ पे माशाल्लाह एतकाफ तो एतकाफ है उसके साथ साथ जो है ना मदरसुल मदीना बालिगान पढ़ाते हैं और सुन्नत वजू का तरीका और वजू के शराइत फराइज
फजर के बाद उनसे अजीम रानत तारीख क्या कमाल का बयान करते हैं, सोए उनकी आंखों खोल देते हैं।
पहले तो पता होता था कि वजू किस तरह करना है, जैसे एक मामूल का तरीकाकार होता है ना, तो यहाँ पर आके मेरे अलैहि सुन्नत बाकायदा बताया कि भाई पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, नियत करनी है, प्यार आके की सुन्नत जो है वो तरतीब बताते हैं।
कायदा को ऐसे नहीं पढ़ता था, वो सीख लिया नमाज को ऐसे सीख लिए, थोड़ी और कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अल्लाह पाक का।
और अमीर अल सुन्नत ने एक मरतबा मदनी मुजाकरे के अंदर हमें सोने के आदाब, जिस तरह हुजूर अली सलातो वसलाम आराम फरमाया करते थे सोया करते थे, उस तरह हमें सोने का तरीका भी इरशाद फरमाया।
मुझे पहले नहीं पता था कि अगर किसी के घर में जाएं यानी दस्तक दें तो 3 दफ़ा दस्तक देनी, अगर वो ना आए तो चुपचाप वापस आ जाएं, उसकी मर्जी वो घर से निकले या ना निकले।
बहुत से लोगों को शैतान वसवसे दिलाते हैं नमाज में, अमीर ने सुने बहुत प्यारा हल बताया कि नाफ के नीचे जब हाथ बांधते हैं तो दबाएं तो इंशाल्लाह वो वसवसे आना बंद हो जाएंगे।
पापा का अंदाज जो है बहुत ही अच्छा है सिखाने का, तरबियत करने का, दिल खुश हो जाता है अंदाज देख कर, और बातें दिल पर असर करती है माशाल्लाह से,
कि जो भी हम दिल में सोचते हैं ना तो वो बयान कर देते हैं। दिल में होता है कि मतलब हमने आज इसके लिए मतलब ये चीज़ की तलब है या ये चीज़ के लिए हमने दुआ करवानी है, वो ऐसा खुद ही कह देते हैं।
तो मैं इधर से कुरान पढ़ के जाऊं और नमाज सीख के जाऊं, इंशाल्लाह मैं इधर से जाएगा, इंशाल्लाह मैं सबको सिखाऊंगा, बाबा मेरे को दुआ ही करो कुरान आ जावे और मोहब्बत आ जावे अल्लाह का और अल्लाह का रसूल का।
इस मुद्दे के लिए मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि मैं दावत इस्लामी के लिए इसको पेश कर चुका हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ये हिफ़्ज़ करेगा, आलिम दीन बनेगा, अपने आप को भी पेश किया और इस बच्चे को भी पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह।
देखने वाला को क्या पैगाम दे, इसको अगर खो दिया तो फिर तो क्या नाम है कहीं क्या नहीं रहा। हमारे लिए दुआ करे जो हमारी नमाज में कुछ पाबंद हो जाए, हम गुनाह की आदत छोड़ दे, बाबा इतनी दुआ कर लिए बस, हमारी आपसे गुजारिश है।
अल्लाह अल्लाह ये माशाल्लाह इन्होंने अच्छे अच्छे तासुरात बयान किए, अल्लाह पाक इनको बरकतें दे और जो सीखा इस पर अमल की भी सआदत बख्शे और बाकी भी रहे जज्बा भी रहे। अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला
خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اللہ ہمیں زندہ سلامت رکھے. اور جب ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ 10 دن والے سنت اعتکاف کی، اس کے مسائل اور ہیں. یہ جو نفل اعتکاف اس کے مسائل میں کچھ فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ وہ بھی نصیب کرے ہم زندہ رہیں، زندہ رہ جائیں، صحت بھی اچھی رہے اور کوئی سی مصروفیت بھی نہ آن پڑے کہ مسجد سے باہر یا گھر جانا پڑ جائے. ہم یہیں رہیں اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ، مشرف ہوں اعتکاف سے. اللہ کرے. کہیے آمین تو کہیے. آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو. یہ دعا پر مہر ہے، اسٹیمپ ہے دعا کے لیے آمین. آج 1445 ہجری کے رمضان مبارک کی 14ویں شب ہے. مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر 14 یعنی 14، بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. آئیے چند نیتیں بھی کر لیتے ہیں. تو جن کی نیتیں بن پڑے ذہن میں ہو کہ یہ کرنا ہے مجھے، تو وہی نیتیں کریں. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کے لیے تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مثلا صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا اگر کوئی مجبوری نہ ہوئی. ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کسی شخص پر اگر کسی کا قرضہ ہو، وہ قرضہ تو ادا نہ کرے لیکن نفلی صدقات وہ خوب 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 کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ پہلے وہ نفلی صدقہ کرنا اس کے لیے افضل ہے یا پہلے وہ قرضہ ادا کر دے؟ اور اگر اس نیت سے قرضہ ادا کرتا ہے کہ دوسرا اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو کیا اس کو نفلی صدقے کا ثواب ملے گا؟
ظاہر ہے کہ جب یعنی کہ اس پر قرضہ ادا کرنا تو فرض ہے نا، اس کو دینا ہی پڑے گا. اب نفل صدقہ اس صورت میں دے کہ اس کو اعتماد ملے کہ میں یہ خیرات کر رہا ہوں، آپ کو بعد میں دے دوں گا. تو بعض ہوتے ہیں مطلب پیسہ ہوتا ہے ان کو قرضہ نہ بھی جلدی وصول ہو تو وہ بڑا دل رکھ کر بولتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں میں عمرے پر جا رہا ہوں معاف کرنا, اگر آپ اجازت دو گے تو ورنہ میں آپ کی پیمنٹ کر دوں, مدینے جانے کو دل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اجازت دے دے کہ جاؤ بعد میں میرا دے دینا پیسہ. تو یہ صورت صحیح ہے, ورنہ یہ کہ جس جو سوال میں صورت بیان کی کہ وہ بیچارہ پریشان ہے تو اس کو پہلے قرضہ ہی دینا چاہیے اور مطلب یہ کہ بعد میں اس کے قرضے سے فارغ ہو کر وہ نفل صدقات ادا کرے. اچھا اب یہ کہ افضل تو یہی رہا کہ اس کو ادا کر دے, ضروری ہے
لازمی رہا, یعنی یہ تو اس کے پر تو وعیدیں ہیں صدقہ اس طرح دوسروں کے مال کو تلف کر کے اور صدقے ادا کر رہے ہیں.
تلف نہیں کر رہا
یعنی تلف سے مراد
تاخیر کر رہا
ہے اس, یہی یعنی کہ وہ تاخیر کر رہا ہے
لے کر. جی
تو اس کو روایتوں کے اندر یہ قرار دیا گیا کہ یہ دوسروں کے مال کو اس طرح ضائع کرنے کی طرح ایک طرح کہ وہ پریشان بیٹھے ہوئے اور یہ صدقہ کر رہا ہے تو یہ تو لازم ہے اس کو. اب رہا ثواب تو یہ تو ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے تعلق سے یعنی جو ٹال مٹول کرتا ہے دے سکتا ہے اس کے باوجود تو وہ ظلم کرتا ہے, اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اپنے گھر کے سامان بیچ کر بھی قرضہ ادا کر سکتا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. جیسے اضافی سامان کتنا ہوتا ہے یہ اپنے ڈیکوریشن پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں سب سمجھ سکتے ہیں کیا کیا اپنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے جو نہ کھانے کے کام آتا ہے نہ پینے کے کام آتا ہے, خالی بس شو ہوتا ہے, ایک ڈرائنگ روم سجا ہوتا ہے کروڑوں روپے کے لوگ مطلب یہ نہیں کہ ڈیکوریشن آج کل وہ ڈال رہے ہیں اپنے گھروں میں. یہ بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور بعض بات قرضے میں بھی ڈوبے ہوں گے وہ, تو یہ سب بیچ کر بھی یا گھر میں تھوڑا سا سامان بھی ہے تو وہ بھی بیچ کر بھی قرضہ ادا کرنا ہوگا. یوں مطلب اس پر ٹال مٹول کرنا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ کا میٹر چلتا رہے گا, اگر جان بوجھ کر یہ قرضہ ادا نہیں کر رہا اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے, سامان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن سامان ہے یہ بیچ کر بھی اس کو ادا کرے قرضہ, تو اس میں بہتر صورت آسان صورت ہی کہ جس سے قرضہ لیا نا اس کو ترکیب میں رکھے اس سے معافی تلافی کرتا رہے مطلب میں انشاءاللہ دوں گا, اور یہ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ بولو تو میں گھر کا سامان بھی بیچ کر دینے کے لیے تیار ہوں. تو جب اس محبت سے اور لجاجت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ کوئی کہے گا تو اگلا شاید پگھل جائے گا, نہیں گھر کا سامان آپ نہیں بیچیں, نہیں بیچیں جب پیسہ آئے نا تو میرے دے دینا, اس طرح ہو سکتا ہے کہ صلح کی صورت ہو جائے. لیکن یہاں تو باپ کے باپ بن کے قرضہ دیتے, قرضہ لینا ہے تو گھر کے پھیرے کاٹیں گے, جب قرضہ دینا ہے تو اس کو گھر کے پھیرے کٹوائیں گے, یہ بھی کتنا مطلب غلط طریقہ ہے. حالانکہ دینا اور دینے کے لیے جانا چاہیے کہ بھائی وہ معاف کر دینا یہ قبول کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی فلاں ہو گیا, بلکہ یہاں تو بولتے ہیں یار تو اسے ہو سکے تو وصول کر لے جان نہیں دیتا, یوں بھی کرتے تو ابھی تو یہ بول دیتے وصول کر لے, لیکن جس دن قیامت کے دن وصول کرنے پر آئے گا نا اس دن بھاری پڑ جائے گا, وہاں سے پیسے کہاں سے لاؤ گے, آپ کے پاس اگر نیکیاں ہیں تو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی, نیکیوں کے باوجود بھی قرضہ نہیں اتار پائے اس کا یعنی جو حق تھا وہ ادا نہیں کر پائے تو اب اس کے گناہ اپنے متھے لینے پڑیں گے. پھر چاہے نمازیں ہوں آپ کے پاس, حج ہوں, زکاتیں ہوں, یہ اہل حقوق جو ہے نا سب لے جائیں گے, اور یوں مطلب حجی نمازی جو تھا دنیا میں وہ بھی مقبول نمازیں مقبول حج مقبول عبادتیں ان کی نیکیاں دینی پڑیں گی جن کی مقبول ہوئی تھی, پھر وہ پھر بھی وہ خالی رہ جائے گا اور جہنم کی طرف اس کا رخ ہوگا. بہت بڑا نازک معاملہ ہے بندوں کی حق تلفیوں کا. آج مطلب جس جس کو جھاڑ دیا لتاڑ دیا اس کو گالی نکال دی اس کی بے عزتی کر دی, لیکن یہ قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے گا. اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے, جس جس بندے کو ناراض کیا ہو, نہ حق ناراض کیا ہو, نہ حق عیسا دی ہو اور نہ حق مارا ہو, چھوٹے باپ کے بن کر ان سے معافی مانگ لے, انہیں قیامت کے دن بڑی رسوائی اور حسرت کا سامنا ہوگا. ساری دادا گیری پیدا گیری اور یہ اسلحے کے بل پر یا خاندان کے بل کر یا پولیس کے بل کر یا اپروچ کے بل پر یا اقتدار کے بل پر ابھی تو سب کچھ چل جائے گا، لیکن بعد میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، آپ کو یہ یاد رکھ لیجیے. نہ کسی کو سیٹ بچا سکے گی، نہ کرسی بچا سکے گی، نہ اقتدار بچا سکے گا، نہ لیڈرشپ بچا سکے گی، نہ سرمایہ اور مال دولت بچا سکے گا. بچانے والی اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ پاک ہی کی بارگاہ میں جھکا رہے کہ میرے مولا تو جو کہے گا بس میں نے وہی کر رہا ہے، تیرے محبوب جو فرمائیں گے میں نے وہی کر رہا ہے. اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اپنی آسان ہو جائے گی، اچھی گزرے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، ورنہ یہ اڑی اور تڑی اور سب یہاں رہ جائے گی، دادا گیری اور کچھ کام نہیں آئے گا. ظلم بہت خراب ہے. میں تو آج سے نہیں برسوں سے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم تکلیف تو مت دو. تکلیف دینا خدا کی قسم یہ بہت بہت خراب چیز ہے. ابھی ہم کو یہ بہت ایزی لگتا ہے، لیکن تکلیف دینا بہت خراب. کسی کو یوں گھور کے دیکھا ایزا دینے والی نظر سے، یہ تکلیف پہنچا رہی. بھی قیامت کے دن یہ کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ مجھے میرا حق چاہے، مجھے اس نے خوف سے ادا کیا تھا. یہ اچھا کتنے عمر کے تھے؟ اچھا چار. چلو دے دو اس کو، ساری نے کیا دے دو. اچھا مدینے بھی کہتے حاضری کی بھی نے کیا دے دو، کیا کرو گے؟ میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کو. یہ بھی وہ عمرے جو قبول ہوئے ہوں گے، تو ریاکاری اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل کے ساتھ تو ہم لوگ یہ مقدس سفر کر رہے ہوتے ہیں. بس اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، باقی جس کا حساب کھلا نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 2400 اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرحہ میں، شرح بخاری، مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے، مالدار کو یہ جائز نہیں کہ میعاد پوری ہونے پر قرض کی ادائیگی میں ہیلہ بہانہ کرے. ہاں اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ مجبور اور معذور ہے. مالدار یعنی کہ جو قرض ادا کر سکتا ہے، جس کے پاس اسباب ہے، تو وہ ٹال مٹول کرنا اس کا ظلم ہے.
تو ٹال مٹول جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو ٹال مٹول میں کیا مدت گزرنے کے بعد کا معاملہ ہے؟ کیونکہ بعضوں کا کاروباری طور پر یا کسی بھی طور پر ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا یا دین کا معاملہ ہے، تو اس پہ بعضوں کا معاہدے ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ 3 سال میں دے دوں گا، 4 سال میں دے دوں گا، 5 سال میں دے دوں گا، اور یہی طے ہوتا ہے کہ 4-5 سال تک میں دے دوں گا. اس کی 4-5 سال کی جیسے پلاننگ ہوتی ہے، کاروباری لوگوں کی بھی ہوتی ہے، بعضوں نے ویسیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نے وی سی ڈالی ہے، انشاءاللہ اتنے عرصے میں کھل جائے گی، 5 سال میں ہم کو اماؤنٹ مل جائے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. اب یہ طے ہے کہ ہم نے اتنے عرصے میں آپ کو دے دینا ہے، 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں. اب یہ طے ہو گیا، اس سے بھی ہو گیا، اس سے بھی ہو گیا. اب اس طے کیے ہوئے ڈیوریشن کے دوران اگر وہ اپنی کوئی بھی رقم سے اس طرح کی کوئی بھی نفلی کام یا کوئی ایسا چیز کرتا ہے، تو کیا تب بھی ٹال مٹول اور یہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی جس پر اس پر کلام ہو رہا ہے؟
سم دو طرح کے اس میں قرض ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کاروباری، جس کو شریعت کے اندر دین بولتے ہیں، آپس میں ادھار کا جو کاروبار کا ہوتا ہے، اس میں تو یہ ایک مدت طے ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنے عرصے کے بعد آپ جو ہے وہ دیں گے، تو وہ اس کو حق نہیں پوچھتا کہ وہ اس سے پہلے مانگے، اور اگر مانگے گا تو دینے والے پر دینا لازم نہیں. اور دوسرا قرض ہوتا ہے جس کو دستگردہ بھی پہلے کہا جاتا تھا، تو اب یہ اگر اس میں ٹائم مقرر ہے تو بھی جس کا قرض ہے وہ پہلے مانگ سکتا ہے، لیکن اس میں پھر آگے چل کے اور صورتیں بنتی ہیں کہ جب اس نے ایک وقت دیا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ اسی کے بعد پھر اسے مانگے. اور بعض صورت میں پھر بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں مہلت دینا یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اور ان قرآن کا حکم ہے یہ. تو اور پھر باقی یہ جو آپ نے بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ یہ اگر وقت طے ہے اتنا اور درمیان کے اندر یہ نفلی کام کرتا ہے، اس کی پلاننگ ساری بنی ہوئی ہے کہ اتنے اتنے عرصے میں قسطوں کی صورتوں میں یا جو بھی اس کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق اس نے یہ ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں ٹھیک ہے کہ وہ نفلی کام کر سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ جلد سے جلد اپنے قرض سے وہ خلاصی حاصل کرے.
جیسے آپ کے علم میں ہوگا نا مفتی صاحب, کیونکہ اب ہمارے تو ہر کوئی جیسے دیکھتا سنتا ہے نا, امپلائیز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ تو ایک قرضہ اور دین اور یہ سارا ایک نظام چلی رہا ہوتا. اب جیسے امپلائیز ہوتے ہیں, اجیر ہوتے ہیں, یہ کمپنی سے لاکھ, دو لاکھ, تین لاکھ, پانچ لاکھ روپیہ اپنی سیلری کے مطابق اٹھاتے ہیں. اب ہوتا یہی ہے کہ ہر مہینے سیلری میں سے اتنا اتنا کٹتا چلا جائے گا, تو وہ کمپنی کا قرض ہوتا ہے. اس طرح آس پڑوس کے اندر کئی ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے قرض کے طور پہ چلتے ہیں کہ ہم نے بی سی ڈال دی ہے, ہمارے یہ فلاں ہیں, تو کمیٹی کھلے گی, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان پر اس طرح کا جیسے کہ جو ایک بوجھ والے جو جیسے روایتیں اس طرح کی ہیں, تو یہ میں ایسا یہ کہتا ہوں کیا یہ ٹال مٹول میں یا خلاف شرع چیزوں میں کیا اس طرح کی چیزیں جائیں گی؟
نہیں, اس میں تو نہیں آئے گی نا, کہ جب ایک وقت ہے تو وقت اس میں نہیں آئے گا. وہ ہے مطل الغنی یہ ظلم, جو مالدار ہے غنی ہے اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے, اور وہ اسی بنیاد پر ہے جو طے ہو چکا, اس کے بعد پھر وہ کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے سامنے والے کو. اور عام طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ جب وقت ہو گیا تو اس سے پہلے وہ مانگنے والا بھی بعض اوقات اس سے شرماتا ہے کہ یار وقت ہے تم اس سے پہلے کیسے مانگو. وہ آپ لوگ تو سمجھتے بھی یہ ہیں کہ جب وقت ہو چکا ہے قرض ادا کرنے کا تو اب اس کے بعد ہی مانگ سکتے ہیں, اس سے پہلے مانگیں گے تو وہ سامنے والا عام طور پہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم کی ہماری بات,
اس کی اپنی پلاننگ بھی ہوتی ہے نا. اصل اس سے سوال کیا کہ جو جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے تو کافی بیان ہو جاتا, لیکن جس نے قرض لیا ہے پھر ایسا نہیں اس کے اوپر بھی بلا وجہ کی کوئی چڑھائی کر دے کہ دیکھو بالکل یہ بیان ہوا.
بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ نفلی صدقہ اس کا درمیان میں کرنا یا اس طرح کی چیزیں اس کو کرنا, تو اس میں برحال اگر آپ افضلیت کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر افضل تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اس سے یہی کہا جائے کہ جلد سے جلد اپنے قرضے سے خلاصی یہ حاصل کرے.
میں نے یہ سوال پوچھنا تھا, اگر کوئی ریکارڈڈ قرآن پاک چلا کر تلاوت سنتا ہے روزانہ ایک سپارہ, تو کیا مہینے کے بعد ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا؟ دوسرا یہ تھا کہ قبر پر ریکارڈڈ قرآن شریف اگر کوئی چلاتا ہے تو اس سے میت کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
ریکارڈڈ اور اوریجنل کا فرق ہے, آپ پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. ریکارڈڈ سننا بھی جائز ہے, کچھ نہ کچھ ظاہر کہیں ہے تو نیکی کا کام, لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے تلاوت کی. اس طرح قبر پر بھی چلائیں گے ہے تو یہ نیکی کا کام, لیکن یہ کہ ظاہر کہ اوریجنل قرآن اس کو سنائیں گے اپنے مرحوم کو, اس کے تو اپنے فوائد ہوں گے.
اصل میں تو جو نیکی کا کام اس اعتبار سے کہ اس نے اچھی نیت کے ساتھ لگائی, تو اس کو اگر کوئی اور بیچ میں رکاوٹ نہیں آتی تو یہ لگانے کا یوں ثواب ملے گا, اس کا وہ اسال جو ہے کر سکے گا. لیکن اب اگر قبر پہ کوئی سننے والا موجود ہی نہیں ہے, اگرچہ کہ مردے سنتے ہیں ہمارے نزدیک, یہ سنتی ہے, اس کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس طرح وہاں لگا دیں کہ کوئی سننے والا موجود نہ ہو تو یہ آپ ارشاد فرمائے کہ سمجھ آتا ہی نہیں آتا. یہ
لگایا ہی میت کو سننے کے لیے کمی, اگر ابو قبر میں حضور ابھی ابو میں تو روزہ نہیں سکتا اور مجھے تو اسے پڑھنا بھی نہیں آتا, میں یہاں ریکارڈنگ لگا دیتا ہوں, آپ قرآن سنیں امی, ابو آپ قرآن سنیں اور اپنے بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا.
عام طور پہ نا سنا اس طرح لگاتے تو کم ہی دیکھا ہے, مزارات پہ ہوتا ہو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ قبرستان میں اس طرح اتفاق نہیں ہوا کہ باقاعدہ کہیں پہ لگا ہوا ہو.
دیکھا نہیں جی, لیکن ایسا ہوتا ہوگا جب بھی انہوں نے,
اصل میں سوال بعض اوقات کھڑا ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں کسی نے سنا ہوتا ہے.
جاتے ہیں نا, جاتے ہیں, جاتے ہوئے اب پڑھنا نہیں آتا نا تو وہ سورہ یاسین موبائل میں لگا دی, اب وہ امی ابو کو جو سنانا ہے جو بھی ان کی ہے ان کو سنانا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جو اپنا پڑھنا آتا ہے وہی پڑھنا چاہیے, ورنہ سننے پر جو ثواب ملے گا وہ اس حال ان کو کر سکیں.
اب جن کچھ بھی نہیں کرتا تو یاسین شریف وہاں سنا ہی دیتا ہے, تو یہ وہ یاسین شریف یا جو حدیثوں میں فضائل آئے وہی, اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ اس میں ملیں گے, لیکن یہ کہ یہ خود کام ایک جدا گانا ایک اچھا کام ہے کہ چلو یاسین شریف سناتا ہے فلمی گانا نہیں سناتا ہے نا, تو یہ ان مقابلے میں اچھا ہے, لیکن وہ ثواب تلاوت کا وہ الگ ہے اور اس کی حیثیت الگ ہے. تو اس لیے یہی کریں کہ آپ خود پڑھیں یا کوئی ایسا ایسا بھائی کوئی لے جائیں جو وہیں یاسین شریف پڑھے, دو چار جو بھی ہو ساتھ مل کے سنیں اس کو, لیکن اجرت پہ کسی کو نہیں لے جانا کہ میں اتنے پیسے دوں گا آپ آ کر یاسین شریف قبر پر پڑھ دو, یہ جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے، کوئی ایسا منظر پیش آتا ہے جو پیش آنے کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ منظر تو ہم خواب میں پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب آیا سوال یہ ہے، کیا جو مستقبل کی جو چیزیں ہونے والی ہوتی ہے وہ خواب میں دیکھ لی گئی ہوتی ہے؟
سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے اتفاق سے، تبھی اس کو صاحب فضیلت نہ بنے اس کی کہ میں نے یہ پہلے دیکھ لیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو بابا جی کر کے پیچھے گھومے آپ کے، پھر کچھ اور دیکھ لیں تو اس کا الٹ ہو گیا، تو وہ پھر آپ کی فضیلت واپس چلی جائے گی یہاں سے آئی تھی۔ تو جو بھی وہ اگر دکھایا بھی تو اللہ نے دکھایا، اور اچھی چیز دکھائی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس پہ نمبر نہ بنائے اپنے کہ نہ آپ کا کمال ہے، یہ نہیں ہے، یہ کمال خواب دیکھنا کہ بندے کا کمال ہی نہیں ہے، تو رب جیسا دیکھا اپنے اختیار میں کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ احمد رضا سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا قبرستان میں قبر کے قریب جائے نماز وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
قبرستان میں نماز کے حوالے سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک علت جو ہے اس کی وہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات مٹی جو نکالی جاتی ہے تو وہ قبروں سے جو مٹی نکلتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے پھر اقوال ہیں، مختلف فتاوی رضویہ میں بحث ہے اس کے اوپر پانچویں جلد میں۔ تو اب اس میں حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے، کیونکہ قریب قریب جو ہے وہ قبریں ہوتی ہی ہیں، تو جو جگہ وہاں پہ مقرر ہو قبرستان کے اندر مسجد کی تو وہیں نماز پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔
یہ قاسم علی ہیں، کہہ رہے ہیں اگر مسبوق غلطی سے ایک یا دونوں طرف سلام پھیر دے پھر فوراً کھڑا ہو جائے بقیہ نماز کے لیے، تو کیا سجدہ صحو ہوگا یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟
اگر تو اس نے جیسے بھول سے، آپ نے کہا ہے کہ بھول سے پھیرا ہے، لیکن امام کے بالکل ساتھ ساتھ پھیرا، جیسے امام پھیرتے گئے وہ ساتھ پھیرا اس نے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز پوری کرے گا، اس کی نماز یہ ہو جائے گی، سجدہ صحو کی ضرورت نہیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، امام سے کچھ بھی فاصلے کے ساتھ ہی سلام پھیرا جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر آخر میں اس نے سجدہ صاف کرنا ہوگا، نماز مکمل کر کے سجدہ صاف اسے کرنا ہوگا۔
11 سال کا بچہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ مسجد کے آداب اور نماز کا طریقہ بھی جانتا ہو لیکن ابھی بالغ نہیں ہے؟
کوئی بات نہیں، پڑھ سکتا ہے، پہلی صف پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر دوسرے بچے موجود ہوں تو بہتر یہ کہ بچے پیچھے صف بنائیں، تو اگر کوئی نماز جانتا اور یوں مضبوط ہے نماز میں اس میں اور شرارتی بھی نہیں ہے، تو اگر وہ صف میں کھڑا بھی ہو گیا اور دوسرے بچے پیچھے ہیں بھی موجود، تو نماز یعنی اس کا کھڑا ہونا مکروہ تنزیہ ہے، کوئی ناجائز یا گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دور نازک ہے، یہ بڑے بوڑھے جو ہے اگر اس کا قد کاٹ نہیں ہوا نا بچے کا، تو اس کو باہ پکڑ کے بیچارے کو ہو سکتا ہے کہ ذلیل کر کے پیچھے بھیجیں، یہ اخلاقیات کی تو اتنی کمی ہے کہ ان بزرگوں کو تو کچھ سمجھا بھی نہیں سکتا کہ آپ نے ایک بچے کا کس طرح دل توڑا، یہ کہیں بے نمازی نہ بن جائے، بھاگ نہ جائے مسجدوں سے، یہ کر اس طرح کرنے کا امکان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے، رمضان المبارک کے روزے کی نیت کا وقت کب تک ہوتا ہے؟
زاویہ کبریٰ سے پہلے پہلے نیت کر لے، جب یہ نیت کرے نا تو پھر یہ کہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، اور یہ نہیں کہ وہ کھاتے پیتے رہے ہوں جان بوجھ کے، جان بوجھ کر اگر کھایا تھا دن میں فجر کے بعد ہی مثلاً کھا لیا تھا، فجر سے پہلے ہی کھا لیا تھا جان بوجھ کر، تو اب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، وہ تو کھا پی لیا اس نے، کام پورا ہو گیا اس کا۔
محمد نواز اتاری ڈیرہ اللہ یار خان بلوچستان سے ایک سائل عرض کرتے ہیں، کیا کان سے جو پانی یا پیپ نکلے اور کپڑوں پر گرے تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟
کان سے جو پیپ بہتی ہے یا پانی بھی بہتا ہے کان سے، وہ تو آنکھ سے بہتا ہے، بہرحال کان سے اگر پیپ بہ کر نکل گئی یا اتنی پتلی ہے کہ اس کو پانی سمجھ رہے ہیں، جو زخم سے کان سے زخم کی وجہ سے ہوتی ہے، پردہ پھٹ جاتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ پیپ بہتی رہتی ہے، اور یہ مطلب ناپاک ہوتی ہے. اور اس کا کان کا پردہ پھٹ گیا, وضو میں بھی روزے کے اندر احتیاط زیادہ کرنی ہوتی ہے اس کو, کہ پانی اگر کان میں گیا تو چلا جائے گا, خاص کر غسل میں. تو کان میں چلا گیا تو یہ حلق میں آ جائے گا پانی, اور اس سے روزہ نہیں ہوگا جبکہ روزہ یاد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نام عبد القدیر سے پہلے محمد لفظ لگا سکتے ہیں, اس کی وضاحت فرما دیجیے.
بالکل لگا سکتے ہیں عبد القدیر, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد القدیر تو ہے نا. ہم عبد, ہم بندے ہیں, وہ عبدہو ہیں, بندہ خاص اللہ کے, لگا سکتے ہیں. وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں غلام آسی حاضر ہوئے تھے, انہوں نے اپنا تعارف کروایا محمد غلام آسی, تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ یہ نہیں, مطلب غلام آسی. تو انہوں نے کہا کہ محمد عبداللہ نام ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کیوں نہیں, کہ محمد عبداللہ تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد غلام آسی نہیں ہو سکتے. کتنے پیارے انداز میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا لفظ محمد نام کے ساتھ کہاں لگانا کہاں نہیں لگانا. بعض اٹھ پٹانگ نام ہوتے ہیں لوگوں کے, کہ مانا بھی اس کے بالکل ایسے ہی اچھے نہیں ہوتے, یا ویسے ہی غیر واجبی سے مانا ہوتے ہیں, پھر بھی لفظ محمد لوگ لگاتے ہیں. تو اس نے کہاں لگانا, محمد بہت مقدس نام ہے, اور کہاں نہیں لگانا, اس کی بھی تھوڑی شدھ بدھ ہونی چاہیے. یعنی یہاں تک لوگ نام میں بولتے ہیں محمد غلام, یہ میں نے سنا ہے نام محمد غلام, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد تو آقا ہے, غلام کیسے ہوں گے؟ ہاں غلام محمد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے سب غلام ہیں. تو جو لوگوں کو ماننے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اس لیے اس کو یہ نہیں کہیں گے گناہگار ہو گئے, لیکن احتیاط کہ کہاں محمد نام شامل کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہر چیز کی ذات ہے, بدن کس کا روزہ ہے؟ بابا جان میں نے پہلا روزہ رکھا ہے, آج میرا دوسرا روزہ ہے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. میں نے روزہ رکھا ہے.
ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے, تو ایک صاحب نے عرض کی, صاحب زادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوار بھی تو کیسا اچھا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر عذر اور مرض کے نہ رکھا تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا, اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
صحابی اے نبی جنتی جنتی
صحابی اے نبی جنتی جنتی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کل میں نے مسجد میں نہ پڑھی, اس لیے انکل نے خوش ہو کر مجھے پیسے دے دیے. باپا میرا آپ سے یہ سوال ہے, اب میں ان پیسوں کا کیا کروں, اور میرا نعت پڑھنے کا ثواب ضائع تو نہیں ہوگا؟ اللہ
ماشاءاللہ, یہ تو ہم سب کو سمجھا دیا آپ نے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جو اللہ کے لیے نعت پڑے گا ہے نا اس کو تو اللہ کی رحمت سے تحفے میں جنت مل جائے, جنت عطا ہو جائے, ہے نا, اللہ کی طرف سے تو کیا بعید ہے. تو چند سکوں کی خاطر جنت نہیں چھوڑنی چاہیے. اب یہ کہ وہ تو جو صورت ہے نا جس میں جائز نہیں ہے, تو وہ تو اجرت کی صورت میں کہ یا تو بولے کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو نعت پڑھوں گا, یا یہ کہ انڈرسٹوڈ ہو کہ نعت پڑھوں گا تو پیسے تو ملیں گے, اس کو بھی پتا ہے محفل والے کو دینا تو پڑے گا اس کو, تو یہ بھی اجرت ہی کی صورت ہے. تو یہ دونوں تو یہ صورتیں تو یہ ناجائز گناہ ہے. تو باقی یہ کہ کچھ دے ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اب کسی نے دے دیا, جیسے آپ کو انکل نے اٹھا کے پیسے دے دیے, تو یہ آپ کے لیے گفٹ ہے اور آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے, نہ والے ہیں آپ, آپ اس کے مالک ہو گئے کہ بن مانگے بغیر مانگے بغیر تمنا کیے یہ آپ کو مل گئے. بظاہر آپ کے سوال سے یہ لگا, مگر آپ کا یہ سوال مجھے پسند آیا کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو اس کو آپ اپنے اوپر خرچ کریں یا امی ابو کے پاس امانت رکھوا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قبرستان میں اگر کوئی کسی کو اجارے پر رکھ لے, سیلری پر رکھ لے کہ آپ یہاں ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں,
اس لیے سیلری پہ رکھا کہ تلاوت کرتا رہے جی. یہ تو وہی اجرت کی صورت ہوئی. اس کو کہ ویسے ہی وقت کی اجرت اگر طے کر لے نا, نعت خوان سے یا قاری صاحب سے یا تلاوت کرنے والے سے, کہ آپ روزانہ ایک گھنٹے سپوز کرو کہ 10 سے 11 بجے تک آپ کا ایک گھنٹہ روز کا چاہیے ہم کو, کیا لیں گے؟ تو وہ بولے اتنے لوں گا, یا جو بھی طے ہو جائے گا. آپ روزانہ ایک گھنٹہ ہمیں دیں 10 سے 11 یا 11 سے 12 یا 8 سے 9, تو ہم آپ کو یہ پیش کریں گے مہینے کا, یا دیاری یہ پیش کریں گے. اب یہ کہ یہ ایک گھنٹے کے آپ کے ہوئے ملازم, اب ان سے چاہے تلاوت کرائیں, چاہے نعت شریف پڑھائیں, چاہے اور کوئی کام لے لیں, تو یہ جواز کی صورت ہے. بعض نعت خوان یہ کرتے ہیں, سرا ہم نے یہ طریقہ کئی سال پہلے بتایا ہوتا, تو یہ ماشاءاللہ یہ اس طرح ایک نعت خوان کا تو میں نے باقاعدہ کلپ میں بھی سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس طرح کرتا ہوں, یہ بتایا گیا لینا ہی ہے تو بڑی کو تو حلال ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ یہ ایک اچھی صورت ہے, لیکن لوگ پسند اس کو بھی نہیں کرتے, یہ بتا دوں. یہی بولیں گے پیسے لیتا ہے, مانگ کے لیتا ہے, مانگ لیے اس نے تو یہ کسی کا منہ نہیں بند کر سکتے. اس لیے انسب یہی ہے کہ ان پیسوں کے چکروں میں آدمی پڑے نہیں اور کام دھندا کرے, نوکری دھندا کرے اور اللہ کے لیے فی سبیل اللہ پڑے. تو یہ نا جس کا عمل ہو غرض, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے.
لیکن آپ نے راستہ تو بتا دیا نا, اور جو آپ نے راستہ بتایا وہ شرعین تو جائز ہے.
وہی نا کہ جب حرام سے باز نہیں آ رہا تو بھائی اب کھانا یہ تو لے آ رہی ہے اس طرح کھا لے, حلال تو ہو جائے یار.
میں جا رہا تھا اس کی طرف جو دے رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ بات بتا دی جائے نا کہ آپ یوں کر لیں جواز کی صورت ان کے ساتھ, تو یہ بعض اوقات ایسے بے بغیر ہے مولانا کان گھما کے پکڑو گے یوں پکڑو, بات تو ایسی ہے نا یار, کیا فرق ہے, اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہو یار. تو جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اگرچہ وہ آپ نے درست کہا کہ اس کو بھی لوگ معیوب تو سمجھتے ہیں, لیکن اگر ان ورڈنگ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دین سے دلچسپی نہیں ہوتی, علماء سے دلچسپی نہیں ہوتی, ورنہ خوف خدا والا جو ہوگا نا وہ ہماری بات کو پسند کرے گا, یار بات تو صحیح ہے. کیونکہ ہزاروں اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق نیتوں سے ہی اس کے بدل جاتے ہیں احکام. اب آپ نے کسی حقدار کو رقم دی, حقدار زکات کا حقدار تھا, اس کو رقم دی, لیکن آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ نفل صدقہ ہے, زکات میں اس کو نہیں دے رہا ہوں, بس اس کو نہیں پتا جس کو دی, تو یہ اس کے لیے ظاہر کہ نفل صدقہ ہی ہوگا, گفٹ ہی ہوگا. اور اگر چاہے آپ اس کو یہ حقدار کو گفٹ کہہ کر دے رہے, ذہن میں نیت یہ ہے کہ یہ زکات ہے تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی، فرض اترے گا، تو نیتوں سے کتنا فرق پڑ گیا. سارا دن کوئی یعنی کہ جیسے روزہ رکھا تو نیت شرط ہے نا، کہ نیت سے روزہ رکھے گا تو روزہ ہوگا. اگر نیت ہی یہ کہہ کر روزے کی نیت ہی نہیں کری اور سارا دن ڈائٹنگ کی اس نے، بھوکا پیاسا رکھا، واقعی نہ ایک قطرہ پیا نہ ایک دانہ نکلا، کیا اس کا رمضان کا روزہ ہو جائے گا؟ جیسے روزے کی نیت ہی نہیں ہے اس کی، مطلب بھوک کے فوائد اٹھانا چاہتا تو بھوک کے فوائد حاصل ہوں گے اس کو، لیکن اس کا روزہ نہیں ہونے کا. اس نے تو یہ طے کیا کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں رہا. اس طرح مسواک سنت ہے. اب مسواک کی نیت نہیں کی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو خالی مسواک کی اور برابر کی. تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہی ہے نا کہ مسواک کے جو فوائد ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے، ثواب نہیں ملے گا، کہ اس نے نیت ہی نہیں کی ثواب کے لیے، کی نہیں اس نے. تو یوں مگر مثالیں سوچنے جائیں تو بہت سی ملیں گی. نماز بالکل رکو سجود سب کچھ کیا، لیکن نماز کی نیت ہی اس کی نہیں ہے، نیت ورزش کی ہے، یا جو بھی نیت ہی نہیں ہے نماز کی تو اس کو فائدہ تو نہیں ہوگا. فرض کے لیے فرض کی نیت ہی کرنی پڑے گی، فرض میں نفل کی نیت کری تو کہاں سے ہوگی؟ عشاء کی نماز میں جان بوجھ کر ظہر کی نماز کی نیت کی فرض کی، تو نہ ظہر کے فرض ہوئے نہ عشاء کے فرض ہوئے. تو نیت عمر دار و مدار ہے. تو یوں کان یہاں سے پکڑیں گے وہاں سے پکڑیں ایک ہی ہے، تو یہ کان ہے نا جو یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، عبادت بتا رہے ہیں. تو کان اور عبادت میں فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا جب اسی طرح کے طبقے کو کاروبار میں راستہ بتاؤ نا تو خوش ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی مسئلہ لے کر آئے اور پھر مفتی صاحب کہنا دیکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ تو جائز نہیں ہے، آپ ایک کام کریں آپ اس کو یوں کر لیں، تو یہ تھوڑا سا طریقہ بدل دے تو یہ آپ کے جائز ہو جائے گا. ارے یار کیا مفتی صاحب ماشاء اللہ، یار کیا ہماری شریعت میں کتنی گنجائش ہے نا مفتی صاحب، ماشاء کتنی پیاری ہے نا ہماری شریعت. ادھر ان کو راستہ نکال کے دے دو نا ایسے وہ لوگوں کو تو بالکل واہ 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 واری واری جاتے ہیں. میں کسی اور کے لیے کوئی بات کرو تو پھر ان کو بیچاروں کو پرابلم ہو جاتی ہے، جن کو ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جن کو دین کی سمجھ کم ہے. تو اللہ کرے کہ یہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جو ہو وہ شریعت کے مطابق کو کرتا ہے تو اس کی دل آزاری بھی نہ کی جائے.
کتاب الحیل یہ تو فقہ کرام نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اس کا یہ ہلا کر لو، اس کا یہ ہلا کر لو. قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ ایک بار تاخیر سے تشریف لے آئیں، حاضر خدمت ہوئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام تھے ان دنوں تکلیف میں، بیمار تھے، آزمائش میں تھے. تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں صحت یاب ہو کر تم کو 100 درے ماروں گا، 100 ہنٹر ماروں گا. تھی خدمتگار زوجہ، لیٹ ہو گیا تو آپ نے یہ امت کو تعلیم دینے کا ایک سبب بنا. خیر یہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، گھر کی بات نہیں کر رہا ہے. تو پھر جب وہ صحت مند ہو گئی، آپ صحت مند ہو گئے، تو اب وہ قسم تو کھائی تھی 100 ہنٹر اس وفادار بیوی کو ماریں کیسے. تو اللہ پاک نے آیت اتاری اور اس میں یہ کہا گیا کہ 100 تنکوں کی جھاڑو لو، 100 تنکوں کی جھاڑو لو اور مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. یہ کتاب الحیل میں علماء نے اس سے دلائل لی ہے. وہ آیت مبارک
وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ یہی تنکے لو اپنے ہاتھوں میں اور اس کے ذریعے اسے مار دو، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی، قسم پوری ہو جائے گی.
اب دیکھا نا، تو یہ اللہ پاک نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا. تو اس لیے مطلب جو بھی علماء فرماتے ہیں اس طرح کی باتیں تو ایک دم مطلب آنکھیں بند کر کے مخالفت نہ ہوتا رہے، اپنے کو آتا جاتا ہے کیا یار. تو اس لیے وہ عالم دین کی مخالفت کہیں کفر میں بھی نہ ڈال دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کفر میں ہم اللہ نہ کر جا پڑے. سمجھ میں نہیں آتا تو آدمی چپ رہے، بولے کچھ نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ جلد 8 پیج نمبر 98 میں، لاکھوں مسائل و احکام نیت کے فرق سے تبدیل ہو جاتے ہیں.
اصل تو بنیاد وہی شریعت مطہرہ کے احکام ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں کافروں کا ایک جو برائی بیان کی وہ یہ بیان کی کہ وہ جب ان کو کہا گیا کہ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے تو وہ کہنے لگے کہ انما البیع مثل الربا, کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے, اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے. تو ان کا ویسے تو سود کی خرابیوں پر اور کاروبار کے فوائد کے اوپر ایک الگ گفتگو ہے, لیکن رد یہ کیا کہ وحل اللہ البیع وحرم الربا. اصل یہ ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا, جو مال دینے والا رب عز و جل ہے اس نے بے کو خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور اسی نے سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اسی کی شریعت کے جو اصول اور قاعدے ہیں اس کے مطابق براہ راست طاعت کے اوپر اجارہ کرنا, جیسے نعت خوانی کی گفتگو ہوئی یا تلاوت قرآن کے اوپر گفتگو ہوئی, وہ حرام ہے. لیکن اسی کی شریعت کے اندر اگر وقت کا ادارہ ہو جاتا ہے, کام وقت کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ اسے اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے, رکھ لیا جاتا ہے, اب اس سے کوئی کام لیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے. کوئی اپنی طرف سے یہ چیز نکالنے والا نہیں, بلکہ وہی شریعت مطہرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے دلائل کی روشنی کے اندر ہی راستہ بیان کیا جاتا ہے.
سبحان اللہ. اب جیسے غیر مسلم کو لے لیں, بعض غیر مسلم ایسے بھی ہوئے جن کو قرآن کے کہیے پارے حفظ, تو یہ ہزار بار کلمہ پڑھیں گے مگر نیت نہیں ہے مسلمان ہونے کی, تو یہ کام مسلمان ہوگا؟ نیت کرے گا ایمان لانے کی تو جب اس کو کلمہ فائدہ دے گا اور یہ مسلمان ہوگا, تو نیت کے بغیر تو کام کہاں سے ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے معافی مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے گا, تو کیا یہ بھی غلطی تسلیم کرنے پر آتا ہے یا نہیں, اور اس انداز میں معافی مانگنا کیسا؟
یہ تو کرتے اس طرح بولا چالا معاف کرا, پتا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا اس نے تکلیف پہنچائی ہے, یہ اس کے تجربات مجھے بھی ہے, اچھا خاصا تکلیف پہنچائی ہے, بولا چالا معاف کرنا, کبھی بھول ہو گئی ہو تو کبھی کچھ ہو گیا ہو, کہا سنا معاف کر دینا, اس طرح معافی نہیں ہوگی. یہ تو یہ وہ معافی ہے کہ جو مطلب ہے کہ رسمی طور پر جس کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ, اور لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی, وہ بھی بول دے گا نیور مائنڈ کوئی بات نہیں, لیکن یہ کہ اگر پتہ ہے کہ بھائی اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے, باقاعدہ مارا تھا یا جھاڑا تھا یا زخمی کر دیا تھا, اور اب بولے بولا چلا معاف کر رہا, تو اگلا مطمئن کہاں ہوگا؟ تو اس لیے جیسی تکلیف پہنچائی, جیسا اس کو دکھ دیا اور جیسا حق تلف کیا, اس کے مطابق اسے معافی مانگی جائے, اور جہاں تلافی ہوا تلافی بھی کرنی ہوگی. جیسے پیسے دبا لیے کسی کے اور اب بولے بولا چلا معاف کر رہا, کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو معاف کرنا, تو کہاں معاف کرے گا؟ پتہ ہے کہ میرے اتنے اتنے پیسے کھا کے بیٹھا ہے, تو پیسے دینے آئیں گے نا. ہاں یہ بولنا کہ تمہارے پیسے میں نے کھائے نہیں, میرے پاس انشاءاللہ جب آئیں گے میں دے دوں گا, تو اس کو ہم بول نہیں سکتے, پتہ بھی نہیں, جب تک اس وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھا گیا میرے پیسے, یہ نہیں بول سکتے. قرضہ بھلے دے نہیں رہا ہوں, لیکن جب تک یہ بولے نہیں نا کہ میں نہیں دوں گا, تب تک یہ کھا گیا والی بات آئے گی نہیں اس پر. تو یوں مطلب یہ کہ جیسا حق تلف کیا تھا ضائع کیا تھا, معافی بھی اسی انداز میں ہوگی تو ہی اگلے کا دل صاف ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جی حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, ہم آ گئے ہیں مدنی مذاکرے میں ایک سوال لے کر. جی ہاں, اور آج ہمارا سوال یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور معلومات لیں گے کہ یہ بتائیے یہ تصویر کس مقام کی ہے. اب دیکھتے ہیں لوگ کیا بتاتے ہیں. جی یہ کس چیز کی تصویر ہے؟
خانہ کعبہ کی. یہ حرم کی ہے.
مکہ ابراہیم.
مکہ ابراہیم.
یار یہ اندر یہ باہر ہے کہیں نہ کہیں, دیکھا ہے میں
ٹی وی میں, دیکھا
پکچرز میں ہی دیکھا ہے, میں کبھی عمرہ شریف نہیں کیا میں نے.
یہ کس چیز کی تصویر ہے؟
مدینہ کی.
یہ مدینہ کی ہے.
آئی تھنک مدینہ منورہ میں کسی سائن کی تصویر ہے.
مدینہ شریف میں ہی جگہ ہے,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی.
روزہ رسول کی جگہ کی ہے.
روزے کی.
روزے کی. کس کے روزے کی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی
تصویریں یہ بھی
تھوڑا ذہن میں تو ڈالیں. آ جائے گا, آ جائے گا.
ہے نہیں ذہن میں, نہیں بالکل نہیں.
آسمان سے جیسے جنت سے اترا ہوا کوئی چیز ہے.
ادھر بیسکلی طواف کے بعد دو رکعت نفل جو ہے نا ادھر ادا کی جاتی ہے.
یہ نہیں بتا مجھے.
مکہ.
مکہ میں کس جگہ پہ؟
بیت خلیل جو بنا ہوا, جو گولائی جو بنی ہوئی ہے اس کے قریب یہ محل نہیں ہے.
کیا بیت خلیل کہاں ہے؟
بیت خلیل جہاں پہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کیا تھا, اس جگہ کا نام بیت الخلیل رکھا گیا تھا.
مدینے میں؟
مدینے میں,
مکے میں.
خانہ کعبہ کے برابر میں.
یہ مسجد حرم میں, خانہ کعبہ کے بالکل سامنے.
مکہ کہاں ہے؟ مکہ مدینے میں یا مدینہ مکہ میں؟
اب اتنا تو پتا نہیں ہے, گیا
نہیں. کتنا پتا ہے؟
اتنی نالج نہیں ہے میرے کو.
اچھا, اس کے اندر کیا ہے, کچھ معلوم ہے؟
وہاں پہ آرام گاہ ابراہیم علیہ السلام کی.
روزہ مبارک آئی تھنک, شاید اس چیز سے.
اب اتنی سی جگہ میں روزہ مبارک,
جگہ ان کی ہے, مطلب یہاں پہ وہ قیام کیا فرماتے تھے؟
پتھر ایک آسمان سے اترا ہوا.
ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خاص چیز یا
خاص چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم,
یہ نہیں پتا کیا ہے.
کوئی پتھر ہوگا جو قیمتی پتھر یا کوئی
قیمتی پتھر ہوگا. یہ
خانہ کعبہ کی تعمیر کے ٹائم پہ اس کو اتارا گیا تھا.
جو اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پیغام یا مکہ وغیرہ کوئی بنیاد رکھنے کے لیے, یہ میرے خیال میں کہ ہمیں عالم تو نہیں ہے, لیکن اس طرح کی کوئی ایسی نشانی ہے
ہاتھ کے پیر کی کسی چیز کے نشانے, اتنا مجھے علم نہیں ہے, اتنا کنفرم نہیں ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فٹ پرنٹ ہے
اس کے اندر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے نشانے,
پاؤں کے,
پاؤں مبارک کے. چلیں گے, یہ پاؤں مبارک کے بتا رہے ہیں, آپ ہاتھ مبارک کے بتا رہے ہیں. آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ آ رہا ہے,
آپ بتا دیجیے,
آپ بتا دیں یہ کہاں کی جگہ ہے.
امیر سنت سے رہنمائی لیں گے. امیر سنت, مقام ابراہیم کی کیا فضیلت ہے, مقام ابراہیم کے بارے میں کیا کہیں گے, مقام ابراہیم کو کس سے نسبت ہے, اس مقام ابراہیم کے اندر کیا کیا یادیں وابستہ ہیں؟ آپ جب مکہ پاک حاضر ہوئے تو آپ نے مقام ابراہیم کی زیارت کی, مقام ابراہیم کے اندر ہے کیا, اس کی کچھ برکتیں فضائل ہمارے بھی علم میں لے کر آئیے.
اللہ اللہ, لوگوں کی معلومات بہت کم, بہت کم ہے. یہ مقام ابراہیم کعبہ مشرفہ, کعبہ شریف کے بالکل چند قدم پر ہی سمجھو قریب ہی ہے. تو طواف, یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا ہے. یہ اور حجر اسود, یہ دونوں جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں. تو یہ مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے نا, یہ اس پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. تو یہ پتھر جب ضرورت ہوتی تھی تو بلند ہو جاتا تھا, اونچا ہو جاتا تھا, خود ہی کچھ نیچے بھی آ جاتا تھا, اس طرح. مطلب یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تھا, اور قدم مبارک کے نشان اس میں جو دکھائے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان بن گئے اس پر. اب اس پر سونے کا پتھر برکتیں لے رہا ہے, ظاہری جو قدم مبارک کی جو نشان ہے وہ نظر نہیں آ رہے, اور اس کو قبا, یہ گنبد بنا دیا گیا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اور اس کے بارے میں طواف کرنے والوں کے لیے ہے کہ ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ. تو یہاں جو طواف کرتے ہیں ان کے لیے ہر طواف کے بدلے, سات پھیروں کا ایک طواف ہوتا ہے, ہر طواف کے بعد یہاں دو رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں جو واجب ہیں, اس کو واجب الطواف بولتے ہیں. تو یہاں پڑھے یہ افضل ہے, پوری مسجد حرام میں پڑھے تب بھی صحیح ہے, اور رش جب زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پڑھنا دشوار ہوتا ہے. تو پوری مسجد الحرام میں جہاں چاہے پڑھ لیں, یہاں تک کہ پھر پورے مکہ مکرمہ میں بھی پڑھ لیں گے تب بھی چل جائے گا کام, بلکہ پورے حرم میں, مکہ مکرمہ کی بعض طرفوں پر حرم بہت وسیع ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ پتھر مبارک جو ہے, یہ مقام ابراہیم اس کا نام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہ جو نشان اس میں نظر آتے ہیں دیکھنے پر, تو وہ نشان اصل نہیں
جی,
یعنی جیسے اس میں سے جھانک کے بازوں کا دیکھتے نا, تو اندر یہ سونے کے پتھر کے اندر وہ نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں قدم مبارک کے,
تو اس پر وہ سونے کا پتھر
سائیڈوں میں جو عین جگہ ہے.
اچھا, میں نے زیارت تو کی ہے اسے, یعنی اچھا یہ کہیں قدیم تو نہیں ہے, اب اللہ بہتر جانے, ہو سکتا ہے کہ قدم مبارک پر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو ٹھیک ہے.
اس میں اب تو بہت مشکل ہو جاتا ہے,
رش میں تو زیادہ مشکل ہوتا ہے.
تو جو یاد پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہی ہے کہ اس کے طرف
اوریجنل پتھر مبارک جی زیارت ہو رہی ہے,
یعنی اس کے یوں ہے جس طرح یہ لگا ہوا ہے نا اسی انداز کا ہے.
اچھا,
کہ سائیڈوں میں وہی سونے کا پتھر بیچ میں بھی اسی طرح درمیان میں نشان نظر آتے ہیں اسی طرح غالباً.
اچھا, ہاں تو ہو سکتا مجھے غلط فہمی ہوگی. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یہ جو عوامی انداز آپ نے ابھی دیکھا معلومات کے تعلق سے, جبکہ ایک بڑا مشہور سوال کیا گیا اور مطلب نارملی کئیوں نے سنا ہوتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا کوئی حل ہے, کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بنیادی معلومات ہیں, لیکن جب ایک عام لوگوں میں جا کر بات کرتے ہیں تو ہمیں سب پتہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ انتہائی بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں ایک تعداد کو. تو اب اس کا کوئی حل کیا سمجھ میں آتا آپ کو؟
چاروں طرف آوے گا ہوا بگڑا ہوا. یہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے کہ جو دعوت اسلامی میں شامل ہے نا وہ ایسی اٹھ پٹک باتیں نہیں کریں گے. اب وہ عابد شاہ صاحب نے کچھ طبعی میں تفن پوچھا کہ مکہ مدینے میں یا مدینہ مکے میں, تب بھی وہ گھبرا گیا کہ میں یار مجھے کچھ پتا نہیں. اگر کوئی دیوانہ ہوتا تھوڑا دل پکڑتا تو بول دیتا کہ میں دونوں میرے دل میں ہیں, مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے. میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ میں یہ بولوں گیا کہ مکہ مدینہ دونوں میرے دل میں ہیں, ان کی محبت ہمارے دلوں میں الحمدللہ. خیر, تو وہ پتہ بیچاروں کو عوام کو کلمہ پڑھنا بھی ایک واقعی بولتا ہوں کہ صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا, بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا, اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا, درست شریف پڑھنا نہیں آتا, صلی اللہ علیہ وسلم درست کہنا نہیں آتا, السلام علیکم یہ نہیں آتا کہنا, جواب دینا نہیں آتا سلام کا. یعنی کہ بہت مطلب یعنی کہ دوری ہے. یعنی آپ کہیں گے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ پڑھتے تو ہیں لیکن جو صحیح پڑھنے کا جیسا پڑھنا ہے نا ویسا نہیں پڑھ پاتے, یعنی وہ جو حروف اس کے درست نہیں پڑھ پاتے اور غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وسلم اس طرح کر لیں گے, الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں عوام, کہاں درست کہہ رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم یہ کیا ہے, السلام علیکم یہ کہاں کہنا آتا ہے, وعلیکم السلام کہنا کہاں آتا ہے. یوں مطلب یعنی کہ ہے بہت کمزوریاں. تو یہ الحمدللہ جو مدنی مذاکرے کے پابند ہیں نا ان کو بہت ساری یہ باتیں آ گئی ہوں گی. کبھی کبھی ہم ان کو رٹاتے بھی ہیں نا مدنی مذاکرے میں, مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں ان کی معلومات بھی انشاءاللہ اچھی ہوتی ہوگی. جنرل پبلک خالی پیسے گننا جانتی ہے, پیسہ گنو جمع کرو اور مر جاؤ. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے, سارا چھوڑ جا کے چلا. اب بیٹے پھر جا کے کورٹ کچہری میں لڑائی پیسے, بیٹوں باپ نے مسجد کا منہ دکھایا نہیں, بیٹوں کو تو کہاں مسجد بنائیں گے, اربوں خربوں روپے چھوڑ کر بھی مرنے والے جو ہیں ان کے بیٹے مسجد کہاں سے بنائیں گے, تو لڑیں گے کورٹ میں جا کر جائیداد کے لیے. اور یہ سب یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے, مطلب لڑتے ہیں جا کر جائیداد کی خاطر, باپ کو مار دیتے ہیں, ماں کو مار دیتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات. تو دینی تربیت ہے ہی نہیں نا, مطلب اگر کوئی مذہبی آدمی کی صحبت میں چلا بھی گیا ہے, نہیں بھائی ملہ بن جائے گا, مولوی بن جائے گا, مسجد کی روٹیاں توڑے گا, بھائی اس کو بچاؤ 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 تحریک چلتی ہے. ارے تو نے داڑھی, یہ دعوت اسلام والوں کے کہاں چڑھ گیا, ہمارے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی. یہ بالکل بالکل مجھے واسطے پڑے بولتے ہیں, گھر میں مسئلے کرتے ہیں, ہمارے خاندان نے کسی نے داڑھی نہیں رکھی, تو کیسے داڑھی رکھے, تو نے کیسے رکھ لی. تو یہ مطلب بہت بری حالت ہے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، ورنہ صحیح بات ہے ایمان کی بھی قدر، یہ بھی اللہ نصیب کرے کہ مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے تو یوں مسلمان ہیں، ورنہ حقیقت میں ایمان کی قدر جو پوچھنی ہے نا حضرت بلال حبشی سے کوئی پوچھے ہے نا، وہ مارے کھا کھا کر بھی اللہ و احد کا نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے.
آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تعداد ہے جس کو اس بات کا شاید شعور ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی ایسا مطلب کہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ضائع ہو جانے کا بھی اندیشہ یا خدشہ یا امکان موجود ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ
پتہ ہی
شاید کروڑوں لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا شاید علم ہی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے، شاید یہ شعور بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں غور کرنا چاہیے.
اس سے بعض اوقات بعض لوگ جملے بول دیتے ہیں کہ واقعی یعنی کہ مانتے بھی ہیں اگر کہ یار ہم پہلے تو یوں ہیں بعد میں مسلمان ہیں، نمبر دیتے ہیں پہلے ہماری قوم، پہلے ہماری برادری، ہم مسلمان بعد میں، معاذ اللہ. تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے دعوت اسلامی والوں کو. یہ ہزاروں متقفین جو یہاں ہیں اللہ کرے سب کے سب مبلغ بن کے جائیں نا، اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گاؤں گٹھوں میں، شہروں میں دھوم مچا دیں، تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں کے ایمان کے تحفظ کا سامان ہوگا.
میں
حالت بہت پتلی ہے،
وہ لوگ جو عموماً جنرلی طور پہ دین سے دور ہیں اور جب وہ کسی دین پر چلنے والوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار کچھ دنیا کی طرف بھی آئیں. میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو دنیا میں جینے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا، یہ دین پر چلنے والا تو وہ جانتا بھی ہے، کر بھی رہا ہوتا ہے. مگر کیا جو صرف دنیا کی طرف ہے، کیا وہ اتنا دین جانتا ہے کہ اس کے دین کی جو ضرورتیں وہ کم از کم پوری کر لے؟ تو جو جس کو جہاں جانا ہے آنا ہے وہ اس طرف غور کرے اور اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو پڑھیں اور سیکھیں. انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آپ کے لیے دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت زبردست ماحول فراہم کر رہی ہے. خود کو، اپنے بچوں کو، اپنی پوری فیملی کو دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ فرق چند ہی مہینوں میں دیکھ لیں گے.
کبھی کبھی سے دل خراش واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں. ایک لڑکا آنے لگا میرے پاس، شاید دعوت اسلامی بنی نہیں ہوگی اس وقت، میں بہت اس فیلڈ میں تو پرانا ہوں نا، تو آنے لگا، یعنی آنے جانے لگا نا، تو گھر میں جا کر اس کی ٹون تبدیل ہوئی. گھر میں اس نے السلام علیکم کہنا شروع کیا، اب گھر والوں کا ماتا ٹھنکا، یہ کون سی بولی بول رہا ہے، کبھی اس طرح سلام تو کرتا نہیں تھا. تو پوچھا یہ کیا تو آج کل یہ سلام کرنے لگا ہے، خیریت کہاں جاتا ہے؟ تو اس نے میرا نام لے لیا، اب اس کے پاس جاتا ہوں. اچھا، اس پہ سختی کی اور مجھ سے دور کر دیا، وہی مطلب کہ ملہ بن جائے گا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نور بصیر امامت شاید کرتا تھا ان دنوں بھی، مگر دعوت اسلامی تو بعد میں بنی نا، لیکن پہلے سے دین کی خدمت اس حوالے سے تبلیغ، نیکی کی دعوت، یہ تو تھی ترکیب کچھ نہ کچھ چھوٹے پیمانے پر تھی. اب بڑے پیمانے پر اللہ نے عطا کی یہ سعادت. تو ہے حالات تو اس سے ہی، یہ بھی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے میرا.
بہت پرانی بات نہیں حضور، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ ایک اسکول میں پیرنٹس پہنچے، ماڈرن اسکول تھا، پیرنٹس پہنچے اور پیرنٹس نے جا کر جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو انتظامیہ، اسے شکایت کی کہ ہم نے ہمارے بچوں کو جو آپ کے یہاں داخل کیا، آج کل ہم دیکھ لیں ہمارا بچہ گھر میں آ کر سلام کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ اس کی اس طرح کی اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ تربیت ہو رہی ہے، سلام کر رہا ہے اور ایک اس طرح کی اسلامک تھوڑا سا ماحول اس نے دکھایا ہوگا بچوں نے. تو یہ ہم نے، یہ تھوڑی ہمارے لیے کیا ہے، ہو کیا رہا آپ کے اسکول کے اندر؟ تو باقاعدہ ٹیچرس کو بلایا گیا، یہ باقاعدہ میں نے مضمون ٹیچرس کو بلایا گیا تو ٹیچر سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ہو رہا ہے، ہم نے اس طرح کی چند چیزیں سکھائی ہیں تاکہ بچہ گھر میں جا کے کچھ مینر سیکھے. تو ٹیچر کہا کہ آپ کو کیا، ہم نے اس لیے تو نہیں اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ بچوں کو یہ سکھائیں، پیرنٹس نہیں چاہتے کہ یہ بچوں کو سکھائیں آپ. اور ان ٹیچرس کو باقاعدہ اسکول سے فارغ کیا گیا. یعنی آپ غور کریں کہ یہ چیز یوز، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ایسے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے پر ترجیح دی جاتی ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو اس طرح اسلام و دین کی بات اگر وہاں ہو تو ان کو گھر میں, جیسے وہ آپ نے اپنے وقت کی جو بات کی نا روز پرانی بات, یہ سمجھے کہ آج اس کا معاملہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ جب گھر کا ماحول ہوگا تو پھر بچے کے بارے میں آپ کیا تصور کریں گے کہ وہ دین کی طرف یا مذہبی لوگوں کی طرف اس کا دھیان جائے گا.
ایک نوجوان میرے پاس آیا, یہ دعوت اسلامی کی شروعات کے دور کی بات ہے, اس نے اپنے ہاتھ کا زخم دکھایا, داڑھی رکھنی شروع کر,
اللہ اللہ اللہ,
اس نے بولا میں میرے وہ منع کرتے تھے داڑھی مت رکھو, تو میں مانتا نہیں تھا, تو میں سویا ہوا تھا نیند میں, تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ داڑھی کینچی سے کتر رہے, میری آنکھ کھل گئی, میں نے یوں کیا تو کینچی میرے ہاتھ میں لگ گئی, داڑھی غالباً اس کی بچ گئی. اب یعنی کتنا عجیب و غریب ماحول. امام میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے جلانے کے بھی واقعات ہیں گھر کے, امامہ جلا دیا پہنتا, امامہ چھپانا پھاڑنا جلا دینا, تو واستغفر اللہ.
مگر حالات بدلے حضور, کسی حد تک حالات بدلے, اور امامے چھپا کر پہننے والوں کے گھروں میں بھی امامے کھل کر ہوئے, داڑیاں والے آئے ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو بھی, دعوت اسلامی کو بھی. یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے, میرے ناظرین اور حاضرین سے میں عرض کروں گا, یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں توڑنی چھوڑنی چاہیے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو مثبت تبدیلی ملتا, مثبت تبدیلی ہوتی نظر آئے گی, جو کہ دعوت اسلامی میں نظر آ رہی ہے. تو آپ تم ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے, یہ کبھی زبان پر نہ ہم لائیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں, بدلنا تو اللہ ہی کا کام ہے.
بے شک بے شک.
سوال چلائیے.
میرا نام ابوبکر صدیق, امیر اللہ سنتر کا ہمارا ایک پرشن, اتی بادکے دھرن روزا رکھار سامرتھ ہارے فیلے تر روزار فدیا ایکادک بکتی کے دیا جائز ہو کہ نہ.
یہ بنگلہ بھاشا میں یہ سوال کیا گیا ہے, ایسا ضعیف شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے روزے کا فدیہ چند لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ضعیف سے مراد ہے بوڑھا, ایسا بوڑھا شیخ فانی جس کو بولتے ہیں کہ نہ روزے اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھنے کی طاقت آئے گی, اس کے لیے یہ واجب ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار بطور فدیہ کسی غریب مسکین کو دے جس کو زکات دی جا سکتی ہے. تو ابھی سوال میں یہ کیا گیا ہے کہ کیا ایک فدیہ جو کئی افراد میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, اس کا جواب دیکھ رہے ہیں, اگر مل گیا تو انشاءاللہ.
فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں سمیر رضا, کہہ رہے ہیں عید کے موقع پر شادی کے موقع پر پرانے نوٹ کے بدلے نئے نوٹ کی خرید و فروخت کی جاتی ہے, تو کیا یہ خریدنا جائز ہے یا یہ سود ہے؟
یہ ایک کی نشست میں لین دین ہو جائے, ہم جن سے ہیں اور اس میں کوئی بھاؤ میں تو فرق آتا نہیں ہے, پرانی نئی بازار میں خریداری میں تو ایک ہی بھاؤ ہے نا, اس کا قانوناً بھی ایک ہی ہے, تو ایک ہی نشست میں ادلا بدلی کریں تو صحیح ہے, جائز ہو جائے گا, چاہے وہ قیمت میں کچھ کمی بیشی ہے. اب یہ کہ گورنمنٹ کا قانون کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, کہ گورنمنٹ آیا ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے یا یہ کام دو نمبر میں آتا ہے, یہ پتہ نہیں ہے, اگر قانونی جرم ہے تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے.
یہ ایک اور سوال ہے, یعنی کیا قرآن کی تفسیر یا حدیث کی شرح اپنی رائے سے کر سکتے ہیں؟
حرام ہے. قرآن اور حدیث کی تفسیر اگر کسی نے رائے سے کی نا, اور اگر درست بھی کر لی اور وہ اہل نہیں تھا تفسیر کرنے کا, تو یہ تب بھی حرام ہے, گناہگار ہے. تو ہر عالم بھی تفسیر اور شرح نہیں کر سکتا, یہ دونوں فنون ہیں, یہ تو جو ان فنون کا واقف ہوگا وہی تفسیر و شرح کر سکے گا, ورنہ جو اس سے واقف نہیں ہے نا, تو وہ جو جنہوں نے تفسیر کی جنہوں نے شرحیں کی ان کی تفسیر اور شرح کو ہی بیان کر سکتا ہے وہ, اپنے طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا.
احمد رضا تاری بول رہا ہوں لاہور سے. میرے اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ میں وہ پڑھی تھی کہانی ایک آئی تھی حضور پاک پہ بڑھیا کچرا پھینکتی تھی, وہ آیا کیا سچ ہے کیا یا نہیں سچ, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں.
تو ایک مکان بھی میں نے دیکھا ہے جو منسوخ کیا تھا کہ یہاں سے یہ بڑھیا اس مکان سے ادھر سے کچرا پھینکتی تھی, بیشتی گلی ایک ہوتی تھی بابے جبریل کے سامنے. اب وہ سب جو پورا علاقہ جو تھا یہاں اہل بیت اطہار کے مکانات بھی تھے پرانے پرانے, لیکن یہ وہ پرانے بھی نہیں ہوں گے, ان کے بعد تعمیرات ہوئی ہوں گی, لیکن یہ یوں نظر آتے تھے جیسے یہ پرانے ہیں اس دور کے, تو لوگ رہتے بھی ہوں گے ان میں. اب ایک مکان کی طرف کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اس مکان کی طرف منسوب ہے, لیکن شاید یہ روایت جو ہے
تقریباً علماء اہل سنت کا اتفاق ہے, اور خاص طور پہ مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ کسی کتاب کے اندر نظر سے گزری ہی نہیں ہے. تو تقریباً کئی علماء نے فتاوا اس پر دیے ہیں کہ اس طرح کی روایت یہ بیان نہیں کر سکتے.
بس یہ شاید ہو سکتا ہے کہ چل پڑی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یو کے سے آئے اسلام بھائی انشاءاللہ الکریم انگلش زبان میں سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is Muhammad Adam Attari and I have come from the UK. I am a traveler of the 12 month Madni Kafila and I am here for one month ittikaf. My question in the Bargava Mira Lisunat is it permissible to keep the phone or the pen on top of the Quran Pak? Please make dua for me and my parents. Jazakallahu khairan.
یہ اسلام بھائی, ان کا نام محمد آدم اتاری ہے, یو کے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. 12 ماہ کا ان کا مدنی قافلہ بھی جاری ہے اور ابھی 1 ماہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کے اوپر قلم یا موبائل وغیرہ رکھنا جائز ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے, والدین کے لیے اور گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کا بھی عرض کیا.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہاں تک کہ جس باکس میں قرآن کریم رکھا ہو تشریف فرماؤ, اس باکس بند ہو اس کے اوپر بھی کوئی کپڑا وغیرہ رکھنے سے علماء نے منع فرمایا. تو ڈائریکٹ قرآن شریف پر موبائل رکھ دینا یا قلم رکھ دینا یہ بےحد بھی ہے, سخت بےحد بھی ہے, ناجائز
کے ہی خلاف ہے. بلکہ قلم اور موبائل تو جیسے ابھی آپ نے بیان کیا, جو کتابیں رکھنے کی ترتیب ہے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ سب سے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو رکھا جائے گا.
ترتیب کتابوں کی یہ کہ کتابیں جیسے مختلف ہیں تو سب سے اوپر قرآن کریم, اس کے نیچے پھر تفسیر اگر ہے تو, پھر اس کے نیچے حدیث کی کتاب, پھر یہ کہ دیگر مسائل کی یا تصوف کی کتابیں یہ ان کے نیچے آئیں گی, اوپر نیچے رکھنے میں. لیکن لوگ رکھ دیتے ہیں, چیزیں بھی رکھ دیتے ہیں, کتابوں عام دینی کتابوں پر بھی چیزیں نہ رکھی جائیں, چیزیں رکھ دیتے ہیں. بلکہ یہ مختلف خانے بنے ہوتے ہیں سیلف, اس کے الماری میں اس میں بھی کتابیں ہوتی ہیں, تو ایک سیلف میں کتابیں ہیں تو دوسرے سیلف پر کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو یہ بھی نہیں ٹھیک, مناسب نہیں ہے. بلکہ سب سے اوپر دینی کتابیں ہوں, اس کے نیچے پھر کھانا جو خالی ہو بھلے اس پہ کوئی چیزیں رکھنی ہے تو رکھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی, یو کے سے تشریف لائے ہوئے ایک اور اسلام بھائی انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Mi nombre es Abdul Quddus Attari, soy estudiante de Jamiatul Medina. Alhamdulillah, también estoy en Barama Madni Kafila. Estoy aquí en Fezane Medina, Karachi, para hacer itikaf durante 30 días. Mi pregunta para Amir Ahle Sunnat es, ¿está permitido usar ropa que sea para hombres y mujeres?
Ya Sayyidi, ye UK se tashreef laaye hain. جامعت المدینہ کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ ان کا 12 ماہ مدنی قافلے کا سفر جاری و ساری ہے اور 1 ماہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یا سیدی، ان کا سوال یہ ہے،
کون سی زبان میں؟ یہ
اسپینش میں۔
اسپینش میں، یہ بول دیا کریں، اسپینش زبان میں یہ سوال ہے۔ اچھا، آگے بڑھیے۔
سیدی، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا لباس مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے جو دونوں ہی پہن سکتے ہوں؟
بعض ملبوسات ہو سے ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں پہنتے ہیں، اب وہ اس پر دونوں کے لیے بھی ناجائز ہو، ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے، یا دونوں کے لیے جائز کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ایک دم سے وہ کیسے فیصلہ ہو یار؟
اصول یہی بنے گا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اب وہ جیسا لباس اگر دونوں میں مشترک ہے اور لباس کے اندر کوئی اور شرعی خرابی نہیں ہے تو دونوں پہن سکتے ہیں، اور اگر لباس ہی ایسا ہے کہ مرد کو بھی اجازت نہیں عورت کو بھی اجازت نہیں تو اسے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔
جی،
ایکسکیوز می برادر، یو آر فرام اسپین اور یو کے؟ ویئر آر یو فرام؟
جی، نگرانی شورا کچھ فرما رہے ہیں۔
وہ جو ابھی جنہوں نے سوال کیا تھا، یو آر فرام اسپین اور یو کے؟
آئی لیو ان یو کے،
بٹ یو ٹاک وتھ اسپینش لینگویج۔
آئی یوز ٹو لیو ان اسپین۔
تو یو نو اسپینش لینگویج؟
یس۔
ماشاء اللہ، اوکے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمارے یہ اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، امیر اہل سنت کو میرا سلام ہو۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ملتان سے یہاں پر آیا ہوں، کراچی پہلی دفعہ میں فیضان مدینہ آیا ہوں، الحمدللہ یہاں پر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم بلائنڈ یا ڈیف جو اسلامی بھائی ہیں، وہ کہیں پر بھی اگر رشتے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ جو ہے نا آگے سے انکار کر دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ان کے والدین کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
نہ ہونے کی تو بظاہر تو وجہ نہیں ہے،
وہ کہہ رہے ہیں پھر جو ہے معذور جو اسلام بھائی ہیں وہ کس طریقے سے یعنی کہ اپنا رشتہ جو ہے وہ بھیجیں، جبکہ جو جن کی طرف رشتہ بھیجا ان کو اور رشتہ آ بھی نہیں رہا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کو انکار کر دیتے ہیں معذوری کی وجہ سے۔
ان کی مرضی ہے ظاہر ہے، اس پر زور ظلم تو نہیں ہو سکتا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرما دیں، کام بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی رشتہ نہیں ملتا، تو آپ دعا فرما دیں۔
اللہ پاک نے رشتہ نصیب فرمائے، یعنی آپ مایوس نہ ہو کہ آپ اگرچہ معذور سے لیکن کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو معذور نہیں ہیں پھر بھی ان کے رشتہ نہیں ہوتے، بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، مرد عورت دونوں میں سے ملیں گے آپ کو جن کے رشتہ نہیں ہوتے۔ اب کوئی کسی کی خاندانی وجہ ہوتی ہے، کسی خود اپنی مطلب کوئی کردار کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی رکاوٹیں بنتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی کر دے، ہمت رکھیں انشاءاللہ، جہاں لکھا ہوگا وہاں ہو جائے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اسلامی بھائی میمنی زبان میں سوال عرض کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارا باپا جان، مجھے نام مدنی رضا ہے، آؤں کراچی سے پہلی دفعہ پورے ماہ جے اعتکاف میں آوی ہوں۔ مجھے ایسے اکڑو سوال ہے، اگر اجازت دیو تو عرض کرم۔
چونو شروع کریا تے اجازت گناوے نہ گے۔
تو مجھو سوال یہ ہے کہ آؤں ماشاءاللہ ایڈا مہینے جے قافلے میں آویا ہوں سر تے امامو بھی سجائے گنو میاں ڈاڑی شریف جی بھی نیت رکھی گنو میاں نے زلفے جی بھی نیت کری گنو میاں
ماشاءاللہ
ہنے مکے اگر مخلص تینو ہے بدن جے ساتھ تو انجو کرو طریقے کارونو
مخلص تلہ
جی
یعنی مخلص ہو ہے تو جن جو عمل بندے کے راضی کر لینا صرف اللہ کے راضی کر اللہ ہوئے اچھا ہنے بندے کے راضی کرنی صورت ہی ہوئی تھی یعنی کہ بندے کے راضی کرنو بھی اصل اللہ جی رضا لے ہوئی تو یہ بھی اخلاص ہے ان میں ریا دکھاؤ نہ ہوئے ریا ہوئی تھی کہ جن کے ذریعے کوئی ایڑی عبادت جن کے ذریعے لوگوں کے دل میں عزت بنے لوگ مان دین متاثر تین ان نیت سے مارو کوئی نیک عمل کرے تو یہ ریا ہے یا پیسہ جنہیں جن نیت سے کوئی عبادت جی کوئی صورت کری عبادت کری کہ لوگ مجھے پیسہ نہیں متاثر تھی نا تو یہ بھی ریا ہے تو ہی مطلب یعنی کہ اخلاص لے کے نا ماحول میں رہنا مطالعہ کرنا کری پانچ مکتبۃ المدینہ جی کتاب ہے نجات دینے والے اعمال غالباً ان ٹائپ کے نام ہم جو ان میں اخلاص کے بارے میں بھی مرن ہوئے گئے ودارے ڈیٹیل معلومات کرنی ہے تو ہی ہے کہ احیاء العلوم میں مرن ان میں کافی ڈیٹیل ہے اخلاص ان کی معلومات بہت ضروری ہے شاید آئی فرض علوم میں سے اچھا نا خبر نہیں ہو تو اخلاص میں کی مطلب عبادت میں اخلاص کی پیدا تھی رنجے یہ انہوں نے اپنے اعمال کے لیے اخلاص کیسے ہو تو یہ میں ان کو ممنی میں عرض کیا میں نے کہ جو عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے غیر کی مطلب اس میں خوشنودی مطلوب نہ ہو کسی اور کے لیے نہ کیا تو یہ اخلاص اور اگر اس یہ اب ضمناً ہے کہ وہ کسی کی خوشی میں بھی اصل مقصود اللہ کی رضا ہے جیسے ماں باپ کو خوش کرنا خدمت کر کے اصل مقصود اللہ کی رضا ہو تاکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے یا کسی بندے کی مدد کر دی غریب کی تو بندہ تو خوش ہوگا ظاہر ہے لیکن اصل مقصود اس کی مدد اس لیے کی کہ رب راضی ہو تو یہ بھی اخلاص میں آ جائے گا
ریاکاری جو کتاب ہے یہ بھی اس میں مفید ہو سکتی ہے
زبردست
مکتبۃ المدینہ کی
زبردست کتاب ہے مختصر زیادہ پیج نہیں ہے اس کا صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد ایک اور اسلامی بھائی سرائی کی زبان میں آپ سے سوال عرض کریں گے
ماشاءاللہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
میں اوس شریف سے تشریف لے آیا ہوں کہ میری امی کو جوڑ میں درد ہے 20 سال سے میں نے بولا اس سے دعا بھی کرائیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں آپ
اللہ 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 آپ کو آپ کا آنا مبارک کرے خوش آمدید اللہ کریم امی جان کو شفا کلی عطا فرمائے اب گھٹنوں کا مرض ہے بیچاری کو اللہ صحت دے دے تو اس میں یہ کہ یا سلامو 111 بار روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے امی پی لیں اگر یہ عمل روز کرتی رہیں پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یا سلام پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ بیچاری کو شفا عطا فرمائے امی کی خدمت کرتے رہیں
دعا ہو گئی ہے ماشاءاللہ ان کی امی جان کے لیے دعا ہو گئی ہے تو یہ اگر امی جان کی صحت یابی کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر لیں
سبحان اللہ
مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ اللہ دلو خیر چنگے
کب
کب
یکم کو
یعنی چاند رات کو
جی چاند رات کو انشاءاللہ یہ وعدہ ہو گیا
انشاءاللہ
آپ سے وعدہ ہو گیا انشاءاللہ اللہ دلو خیر چنگے
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد
پیارے مرشد اچھا یہ جو ابھی قرآن پاک کی ریکارڈنگ کا جو سوال ہوا ہے تو یہ ہمارے واک اینڈ میں یہ جو آپ کے ساتھ علی رضا بھائی ہوتے ہیں جہاں ان کے والدین رہتے ہیں وہاں آگے ریاست آباد میں جو قبرستان ہے نا وہاں پہ ڈیلی رات کو یہ ریکارڈنگ چلتی ہے قبرستان میں ساری رات وہ لگی ہوتی ہے باقاعدہ وہاں پہ ایک چوکیدار کو کہا گیا ہے جو شام کو آن کرتا ہے اور وہ راستے قبرستان کے باہر تک اس کی آواز آتی ہے اور ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے. تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ, اور میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیے گا.
اللہ اکبر. اب اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے نا, قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے. ہاں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے, اس کی آواز سے, تو پھر نہیں کر سکتے. اور کسی کو تکلیف نہیں ہے اور وہاں آبادی بھی نہیں ہے اور تلاوت ہو رہی ہے, لیکن اب یہ کہ بجلی صرف گورنمنٹ کی بجلی سے اگر چلاتے ہیں پھر مسئلہ ہوگا. اچھا سولر سسٹم, جی جی. آپ کو اس سال سواب کے لیے کسی نے لگایا ہو سولر سسٹم, یہ تو اس تو بہت مہنگائی ہے. بعد میں بھلے وہ مفت ہو جاتا ہے, اصل میں تو اس میں کیپیٹل جو لگتا ہے آدمی جیسے لاکھوں میں لگتا ہے نا, اس میں تو کیپیٹل. اچھا ہلکا پھلکا سستا بھی لگ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد سامزاد تاری راول پنڈی چکلالہ سکیم 3 سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ بازار سے کوئی بھی پھل فروٹ یا کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں تو اس کو ڈھانپ کے اور کسی کپڑے کی تھیلی میں لے کے آئیں, تو آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اس میں کیا حکمت ہے.
وہ بتائیں گے نا جو آپ کو کہتے ہیں کہ ڈھک کے لے آؤ, شاید یہ حکمت ہو کہ نظر نہ لگ جائے کسی کی. تو یہ اگر حکمت ہے تو بہت اچھی حکمت ہے کہ واقعی لوگوں کی نظر پڑے گی تو منہ میں پانی آئے گا. غریب آدمی خاص کر جو خرید نہیں سکتا, وہ جب یہ پھل دیکھے گا, اور پھل پھر جیسا پھل, اور پھر یہ کہ جیسی اس کی کوالٹی, غریب لے گا بھی تو وہ ذرا کم قیمت والا اور وہ کم کوالٹی اس کی ہوگی. تو یوں مطلب ڈھانپ کر لانا ہی عافیت ہے, اچھی بات ہے کہ ڈھانپ کر لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مال تجارت کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لیے قیمت خرید کا اعتبار ہے یا قیمت فروخت کا؟
قیمت فروخت کا ہی اعتبار ہوگا, یعنی جس قیمت میں آپ نے خریدی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. جس دن زکوٰۃ فرض ہوئی یعنی ادائیگی لازم ہو گئی, مثلا 15 رمضان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے, تو اسی وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی پر زکوٰۃ ہوگی.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے لمحے بھر کے لیے آنکھ جھپ جائے تو ایسا پڑھ کے پھر تہجد پڑھ سکتا ہے وہ؟ اور ہمارے لیے دعا فرما دیجئے, میں فیضان آن لائن میں جو ہے داخلہ لیا ہوں, ہمارا قرآن درست ہو جائے. آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں عافیت بس عافیت اللہ نصیب فرمائے.
آمین آمین. ہاں بالکل, آنکھ لگ گئی چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی, تہجد کا وقت تو شروع ہو گیا جبکہ عشاء پڑھ لی تھی.
میرا میرے علیہ سنت صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر دو بندے ہوں اور ایک چھوٹا بیٹا ہو 9 سال کا, تو کیا ایک بڑا امامت کرائے اور بیٹا پیچھے 9 سال کا مقتدی ہو, کیسے جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں, رہنمائی فرمائے.
نماز جانتا ہوں
جماعت ہو سکتی ہے, جبکہ جماعت وہ نماز جانتا ہو لیکن پیچھے نہیں, وہ اس کے ساتھ برابر میں سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ.
حضور یہ بھی فرما دینا کہ جیسے ایک ساتھ آپ نے کہا کہ ایک امام ہے اس کے ساتھ بالکل قریبی کوئی کھڑا ہو گیا پیچھے کی طور ہٹ کر, تو اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا پیچھے سے آ جائے امام نماز کے لیے تو وہ کہاں کھڑا رہے؟
یہ اگر دوسرا بھی برابر میں کھڑا رہ گیا تو مکرہ تنزیہ ہی ہے, تیسرا کھڑا رہ گیا تو اب مکرہ تحریمی بھی سب پوری ہو گئی. تو ایسی صورت میں کہ پہلا تو ساتھ لگا ہوا اس کے, اب دوسرا آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے اس کو ٹچ کرے
مقتدی کو.
جی ہاں, مقتدی کو ٹچ کرے اور مقتدی تھوڑا رکے, اور یہ بلا رہا ہے اس لیے نہیں بلکہ نیت یہ کرے کہ حکم شریعت یہ کہ مجھے اب پیچھے ہٹنا چاہیے, تو یوں پیچھے ہٹے اور یوں یہ صف دونوں بڑھا لے, بازو پیچھے ہٹ جائے اور یہ ساتھ میں کھڑا ہو جائے. یہ تو وہاں ہے کہ جہاں مسائل لوگ جانتے ہو, یہاں تو وہ یوں یوں کرے گا تو نماز توڑ کے لڑائی شروع کر دے. تو
اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مقتدی تو آ کر کھڑا ہو گیا, کوئی بھی اس کو نہیں پتا تھا, مقروع تنزیہ ہی تھا, چلو امام نے کنٹینیو کر لیا, اب تیسرا آ کر کھڑا ہو گیا.
امام ہاں یہ آپ کے سوال سے یہ یاد آیا ہو جائے کہ دوسرا کوئی کھڑا ہو گیا تو امام کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائے,
آگے بڑھ جائے.
اب یہ کہ امام ہوئی,
اب امام کے آگے جگہ بھی تو
لگا ہوا ہو, آگے بڑھنے کی گنجائش نہ ہو, وہ آزمائش ہے صحیح کی.
یہ سفر میں جو یہ مسائل ہوتے ہیں نا, اللہ. تو یہ امام نماز پوری کرے گا حضور اگر تین مقتدی ایک ہی وقت میں کھڑے ہو گئے, یعنی یوں سمجھے کہ ایک ہی لائن میں نہیں چلے, ایک دائیں کھڑا ہو گیا, ایک بائیں کھڑا ہو گیا, رائٹ لیفٹ, اور یوں تین اسی طرح کھڑے ہو گئے, چوتھا بھی پھر اسی طرح کھڑا ہو گیا, تو کیا امام نماز پوری کر لے اور پھر مسئلہ بتا دے, یا پھر کیا کرے امام؟ ایسے موقع پر بعض جگہوں پر پھنس جاتے ہیں.
پوری تو کرنا ہوگی, اب اس کے بعد پھر اس کا چونکہ مقروئے تحریم ہی ہو چکی ہے تو نماز دہرانا پڑے گی.
یہ مقتدیوں کو بھی اعلان کرے نا
جی,
دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ, امیر سنوں کو بھی اندازہ ایئرپورٹ پہ یہاں ہوا, ایسے نہ امام بننے میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے, نہ کسی کو مقتدی بننے میں مسئلہ ہے.
اور یہ اگر یہ جیسے فرما رہے گا تو یہ سب مانیں گے تھوڑی کہ وہ دوبارہ پڑھے. یار بولا نا آپ کے پاس ٹائم, ہماری فلائٹ ہے ایئرپورٹوں پہ, اور بالکل ان گڑھ ہوتے ہیں. اچھا پھر بعض جو زبانوں کے کتنے مسائل ہیں, لینگویج کے, انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں ایئرپورٹ اس میں تو لینگویج کا بھی پرابلم ہوتا ہے.
عام طور پہ پیچھے پھر وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح, نہیں وہ جو اس طرح جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو یوں کم ہی دیکھا ہے کہ وہ دو ایک ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہوں. دو ہوتے ہیں تو یا تو امام آگے بڑھ جاتا ہے یا وہ پھر وہ بندہ پیچھے آ جاتا ہے جو دیکھنے میں آیا.
عموماً کچھ نہ کچھ وہ ترکیب بن جاتی ہے
جی,
کبھی وہ بھی ہوتا ہوگا,
وہ بھی ہوتا ہوگا ممکن ہے.
سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم نماز تراوی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلی صف میں اگر ہم کھڑے ہیں تو پیچھے تقریباً 15 سے 20 صفیں بنی ہوتی ہیں, اگر اس وقت بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو بندہ پھر وہاں کیا کرے گا؟ مطلب پیچھے نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بندہ کیسے جا کے وضو کرے گا؟
وہ اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیں تو لوگ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے اور یہ یوں نکلنا چاہتا ہے, لیکن واقعی ماحول اس کا ہے نہیں, یہ آزمائش ہے, لیکن یہ کہ نکلنا تو پڑے گا. کوئی بھی ایسی حکمت عملی جس سے فساد نہ ہو, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ کوئی لے کے کسی کا بھاگ رہا ہے موبائل, اس نے نکال لیا, اب یہی ہے تو یہ خطرات ہیں, لیکن ورنہ حکم شریعت تو یہی ہے کہ وہ نکل جائے سب سے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو کر بیٹھ جائے صف, اور جو نماز پڑھ رہا ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گیپ پورا کرے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں مجبوری ہے تو یہ بے وضو کھڑا ہی رہے اسی میں نقل, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا.
اصل میں یہ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے اور کلام پہلے بھی ہو چکا ہے بڑی مسجد کے اوپر آنے کے حوالے سے کہ جو صف میں اگر اس طریقے سے ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو حکم تو یہی اس کو ہم دیں گے کہ اگرچہ کہ اتمام صف کس وقت کرنا ہے بعد میں یا پہلے کا وہ ایک الگ کلام ہے, لیکن بات یہی جو آپ ارشاد فرما رہے کہ اسے چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے وہ پیچھے چلا جائے.
جی جو آسان طریقہ ہو حکمت عملی, فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
آئیے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاہ کے مناظر دیکھتے ہیں.
ستر گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان رمضان
ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں اگر آپ نے بھی اپنے گھر پہ چراغا کا اہتمام کیا ہے تو آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہے, آپ اس نمبر پر اپنے گھر کی ویڈیو بنا کر بھیج دیں, انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی ویڈیو بھی مدنی مذاکرے میں شامل کی جائے گی.
ماشاءاللہ اللہ پاک رمضان مبارک کی تعظیم کے لیے چراغا کرنے والوں کی قبر کو روشن کرے. وہ دعا رہ گئی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں. کل 23 مارچ 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, مسجد خیف شریف کہاں ہے؟ جواب, مینا شریف میں. سوال نمبر دو, حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار شریف کہاں ہے؟ جواب, ایک روایت کے مطابق جبل احد میں ہے. سوال نمبر تین, مکتبۃ المدینہ کا مسجد کو خوشبودار رکھنے کے بارے میں جو رسالہ ہے اس کا نام بتائیے. جواب, مسجدیں خوشبودار رکھیں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, جنید رضا اتاری راولپنڈی, محمد وقاص احمد اتاری ڈیرہ اسماعیل خان, حسین ناروال, محمد اسلم اتاری کراچی, رومان اتاری کشمیر, کلیم اللہ چشتی اکاڑا, محمد اسد بن ارشاد اتاری لاہور, عبد الوہاب سیالکوٹ, عبد الواحد اتاری حیدرآباد, محمد شاہد اتاری عارف والا, بنت عبد الرحمن بھورے والا, بنت ساجد اتاریہ علی پور جھٹا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام, حسین ناروال، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر ایک، کیا عبد القدیر کے ساتھ محمد لگا سکتے ہیں؟ سوال نمبر دو، کیا نعت پڑھنے کی اجرت لے سکتے ہیں؟ سوال نمبر تین، رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03414112554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سوال یوں کر لیں، کیا نعت شریف پڑھنے کی اجرت لے یا دے سکتے ہیں؟ دینے والا بھی گناہ گار ہے نا اجرت تو۔
لبیک، کیا نعت شریف پڑھنے کی اجرت یا لے یا دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مکتب المدینہ کی ایک خوبصورت کتاب جو کہ مفتی قاسم اتاری نے تحریر فرمائی ہے، آئیے اس کا ایک پرومو دکھاتے ہیں۔
ہم زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کسی کی رہنمائی اور سیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پسندیدہ منتخب افراد ہیں کہ جن کی زندگیاں، جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انبیاء اکرام نے اپنی زندگیوں میں دینی، اخلاقی، دنیاوی، معاشی اور معاشرتی تمام پہلوؤں کو بڑے احسن اور خوبصورت انداز پہ ڈیلیور کیا، جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے اور منارہ نور ہے انبیاء اکرام کی سیرت۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیاری اور خوبصورت زندگی کو جاننے کے لیے مستند اور آسان کتاب مفتی محمد قاسم اتاری مدظل العالی کی سیرت الانبیاء آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے یا آن لائن آرڈر کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ مکتبۃ
المدینہ۔ دعوت اسلامی کے شعبے آئی ٹی کی جانب سے ایک بنائی گئی اپلیکیشن کلمہ اور دعا، آئیے اس میں کیا کیا فیچرز ہیں جانتے ہیں۔
کلمہ اینڈ دعا موبائل ایپلیکیشن، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آپ کے لیے ایک بہت پیاری موبائل ایپلیکیشن جس میں آپ کے سیکھنے کے لیے 6 کلمے، بہت ساری دعائیں اور پیاری پیاری سنتیں کلمہ شریف ترجمے کے ساتھ خوبصورت آواز میں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اور سیکھنے کے لیے لفظ بہ لفظ پڑھنے کی سہولت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت دعاؤں کا مجموعہ، اسلامی زندگی سے متعلق سنتیں اور آداب آڈیو اور ٹیکس کی صورت میں۔ والدین کے لیے بچوں کی عمر 3 سے 4 سال، 4 سے 5 سال، 5 سے 6 سال، 6 سے 7 سال کے مطابق سنتیں اور دعائیں سیکھنے کے لیے مدنی پھول، اپنی سہولت کے مطابق اردو یا انگلش لینگویج کا انتخاب کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے۔ اس منفرد ایپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے۔
ماہ رمضان المبارک میں الحمدللہ مختلف کارکردگیوں کا سلسلہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی بھی کارکردگی ہمیں موصول ہوتی ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی بھی ہمیں موصول ہوتی ہے، اسی طرح ماہ نیک اعمال ماہ رمضان المبارک منایا جا رہا ہے، آئیے ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔
رمضان المبارک 1445 ہجری، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 930744، 930744، اسلامی بہنوں کی تعداد 84922، 84922، ٹوٹل تعداد 1015666، 1015666۔ رمضان المبارک 1445 ہجری، ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 133922، 133922، اسلامی بہنوں کی تعداد 79695، 79695، ٹوٹل تعداد 213617، 213617۔ رمضان المبارک 1445 ہجری، قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 24 مارچ، کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 172,524، 172,524، اسلامی بہنوں کی تعداد 174,190، 174,190، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 346,714، 346,714۔
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جان۔